الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. کل گزشتہ اس درس کا وقت سات سے آٹھ تھا، اس اعتبار سے موسم سرما اور موسم بہار دونوں میں زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، لیکن اب چھ اتنے جلدی بچ جاتے ہیں تو میرے لیے بھی وقت پہ پہنچنا ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اس اعتبار سے کہ نماز مغربین سے پہلے کے درس جو 4 بجے ہوتے تھے اب آج کل 5 بجے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو زحمت انتظار برداشت کرنا پڑ رہی ہے. میں نے تجویز سے پیش کی ہے کہ اگر ہو سکے تو آدھا گھنٹہ ورنہ کم سے کم 15 منٹ سے درس کے وقت میں اضافہ کیا جائے ان 4 یا 5 درسوں کی حد تک جو اب باقی رہ گئے ہیں. اور اسی طریقے سے آج پچھلے امتحان کے بعد پھر چھٹی گفتگو ہو جائے گی، اور ہر 6 لیکچرز کے بعد یہ امتحان ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے، اس کا وقت آ پہنچا ہے. اس کی تاریخ وغیرہ یہ آپ کو بعد میں بتا دی جائے گی، لیکن اسی ہفتے میں کسی وقت متوقع ہے. آج کی ہماری گفتگو ایک ایسے مسئلے پر ہوگی جو ویسے تو کئی مقامات پر جزئی طور پہ بیان ہو چکا ہے، اور یہ بھی میرے ساتھ بعض اوقات ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ موضوع کوئی بڑا اہم ہوتا ہے، تفصیل کے ساتھ اس کو اسی قسم کے درس میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اس کی بہت سی جدا جدا متفرق باتیں سب نے صحیح تو آنے والوں کی ایک بڑی تعداد اگر سن چکی ہے تو انہیں بڑی گفت اور اکتاہٹ ہوگی. اس اعتبار سے بعض اوقات اس اہم باتوں کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. آج بہرحال ایک ایسا ہی مسئلہ ہے کہ جسے نظر انداز کرنے کی خواہش ہے، مگر پھر بھی میں اسے بیان کروں گا کیونکہ وہ پچھلے گفتگو سے بھی متعلق ہے، اور اب جو ہماری مسلسل فقہ کی تقاریر ہوں گی تقریباً اختتام تک، تو اس میں اس مسئلے کی ضرورت بہت زیادہ پیش آئے گی. یہ میں یاد دلا دوں کہ ہماری آج کی تقریر کا پچھلی تقریر سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نگاہ کے مسائل مکمل ہو چکے، اس میں اب کوئی چیز باقی نہیں بچتی. ہمارا عنوان پردے کے مسائل ختم نہیں تھا، یہ توقع کی جائے کہ اب اس کے اندر کچھ مسئلے باقی ہیں. کچھ سوالات آ گئے ہیں، مختصر سوالات ہیں اور پچھلی ہفتے کی گفتگو سے متعلق ہیں، اس لیے شروع میں ان کا جواب دے دیا جائے، پھر ہم اپنے موضوع سے گفتگو شروع کریں. یہ جو ایک سوال ہے، پہلا سوال، یہ پچھلے ہفتے سے اس طرح متعلق ہوگا کہ اگر ہم اس کو پردے کی گفتگو مانیں. سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا پاکستانی لباس جو قمیض شلوار ہے، اگر اس طرح پہنا جائے کہ جسم کے سارے حصے چھپے ہوئے ہوں، تو وہ برقعے کے برابر ہے یا برقع پہننے کا ثواب زیادہ؟ بہرحال اسلام میں برقع تو کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں مسئلہ صرف یہی ہے کہ عورت کو اپنا جسم چھپانا ہے، ایک ایسے کپڑے سے کہ جو جالب نہ ہو، چست نہ ہو اور جسم کو دکھا نہ رہا ہو. یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں کپڑے میں، ساتر ہو، جسم کو چھپا رہا، غیر جالب ہو یعنی اس میں اٹریکشن نہ ہو، اور چست نہ ہو یعنی ٹائٹ نہ ہو. یہ 3 شرطیں جس لباس میں بھی موجود ہیں وہ لباس پردے کے مقصد کو پورا کر دے گا، اس سے واجب ذمہ داری ختم ہو جائے گی. البتہ مستحب تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مستحب سے ذرا کم ڈگری اور مباح سے ذرا زیادہ وہ یہ ہے کہ ایک ایسی چادر جسم سے ہونا چاہیے جو انتہا سے زیادہ ڈھیلی ڈھالی ہو. یہ مستحب کے منزل تک نہیں ہے یہ مسئلہ، مستحب سے تو اس کا مقام کم ہے لیکن مباح سے ذرا زیادہ. تو جہاں تک مستحب کی بات ہے تو استحباب میں برقع، چادر اور عام ڈھیلا ڈھالا لباس جس میں جلب نہ ہو یعنی اٹریکشن نہ ہو، چست نہ ہو یعنی بہت ٹائٹ نہ ہو، اور کشف نہ ہو یعنی جسم کو دکھانے والا نہ ہو، وہ سارے لباس برابر ہیں، چاہے برقع ہو یا چادر ہو یا عام لباس. مختصر گفتگو کرنا ہے کہ کہیں آج کا موضوع نہ رہ جائے. دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ اگر ماحول ایسا ہاں یہ ہمارے موضوع سے متعلق تھا کہ مرد کوہنی تک ہاتھ کھلا رکھتے ہیں تب وہاں تک دیکھنا آغائے خوئی کے یہاں جائز ہے یا نہیں. جی نہیں, بالکل جائز نہیں ہے. آغائے خوئی کا مسئلہ وہی ہے کہ سر ہو, چہرا ہو, ہتیلیاں ہو, پے, اگر کہ کوہنی تک مرد اپنے ہاتھوں کو کھلا بھی رکھیں تو عورت کے لیے ان کو دیکھنا جائز نہیں. البتہ قہرن اگر نگاہ پڑ جائے تو وہ معاف ہے. قہرن کا مطلب یہ کہ اصل انٹینشن یا نیت یا ارادہ ہاتھ دیکھنا, اور ہاتھ دیکھ رہے ہیں, توجہ اس پر ہے, نگاہیں اس پر ہیں, اور کوہنی کا ایک ہلکا سا خاکہ آنکھوں میں آ رہا, تصویر بن رہی ہے دماغ کی اسکرین پر لیکن اس کو دیکھنے کا ارادہ نہیں, توجہ نہیں, زیادہ توجہ اسی پر کہ جو اسلام نے جائز قرار دیا. مثلا فرض کیجیے کمرہ ہے, اس میں اگر آپ اس دروازے کو دیکھنا چاہیں, آپ کی نگاہیں اس پر جمی, اس کے آس پاس کی ہرے رنگ کی دیوار جو ہے یہ بھی آپ کے دماغ کی اسکرین پر آ رہی ہوگی, لیکن بہت ہلکی, اس لیے کہ نگاہیں زیادہ جمی ہوئی ہیں دروازے پر. تو قہرن یعنی خود بخود جو چیز نگاہوں میں آ رہی ہے وہ معاف ہے اگر ساری توجہ ہتھیلیوں پر, لیکن اگر برابر سے دونوں کو دیکھا جا رہا ہے یعنی کوہنی سے لے کر ہتھیلی تک ایک ہی نگاہ سے ایک ہی انداز سے, تو یقیناً وہ حرام. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے بارے میں شک ہو کہ وہ مستقبل میں پردہ کرے گی یا نہیں تو کیا وہ متبذلات میں شمار ہوگی؟ عورت متبذلات میں شمار ہوتی ہے اپنی موجودہ حالت سے, موجودہ حالت سے. ہمارے یہاں دو لفظ ہیں, ایک ہے بالقوہ, ایک ہے بالفعل. اصول فقہ کے بہت لمبے چوڑے لفظ نہیں ہیں. بالقوہ کے معنی کسی کی وہ صلاحیت جو مستقبل میں ظاہر ہو سکتی, اور بالفعل معنی وہ صلاحیت وہ چیز کے جو ابھی ظاہر ہو رہی. تو متبذلات مثلا ہم میں سے ہر ایک کو کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں کہ ہم مجتہد ہیں بالقوہ, یعنی صلاحیت ہے ہم نے مجتہد بننے کی اگر ہم کوشش کریں اور مستقبل میں اسی راستے پر چلتے رہیں, لیکن بالفعل ہم مجتہد نہیں. اس کے مقابلے میں یعنی ہمارے لیے اصول فقہ میں یہ جملہ استعمال ہوگا کہ ہم بالقوہ مجتہد ہیں بالفعل نہیں. اس کے مقابلے میں آغائے خوئی اور خمینی کو کہا جائے گا کہ یہ بالفعل مجتہد, بالفعل معنی جو صلاحیت اس وقت ان میں ظاہر ہو رہی, بالقوہ معنی وہ چیز جو مستقبل میں آ سکتی. تو اب آغائے خوئی بالفعل مجتہد ہیں, ہم اور آپ بالقوہ مجتہد, یعنی یہ صلاحیت ہے کہ ہم مجتہد بن سکتے ہیں لیکن خود کوشش نہ کرتے ہیں, خود کوشش نہیں کریں اس لیے محروم رہ جائیں گے. اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم میں امام بننے کی بالقوہ صلاحیت ہے یا ہم بالقوہ امام, کیونکہ امام نہ ابھی ہم ہیں اور نہ ہی کبھی بن سکتے ہیں چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں. تو یہاں یہ مسئلہ کہ ایک عورت اگر اس وقت پردہ نہیں کر رہی اور مستقبل میں وہ پردہ کر سکتی تو یہ کہا جائے گا کہ بالقوہ یہ ایسی عورت ہے جو پردے دار ہے, لیکن متبذلات کا تعلق بالفعل سے ہے. اس وقت ایٹ پریزنٹ اگر وہ بات نہیں مان رہی ہے, چاہے امکان ہے کہ دو دن کے بعد مان لے گی, دو دن کے بعد بات مان لے گی, تو دو دن تک وہ متبذلات رہے گی, کیونکہ متبذلات کے مسئلے کا تعلق بالقوہ سے نہیں بلکہ بالفعل سے ہے. ابھی کی حالت دیکھی جاتی ہے, اس کے مستقبل کو نہیں دیکھا جاتا. اب یہ دو سوال اور آگے ہیں, ان کی اور مجھے اجازت دیجیے تو پھر میں اپنے موضوع پر آ جاؤں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا گانا گنگنانے کے آثار وضعی ہو سکتے ہیں؟ گانا گنگنانے کے آثار وضعی ہو سکتے ہیں, بالکل آثار وضعی ہو سکتے ہیں, البتہ خالی گنگنانے کے نہیں. گنگنانا الگ چیز ہے, گانا الگ چیز. اگر انسان گنگنا رہا ہے مگر کوئی غزل, مگر کوئی آیت قرآن, مگر کوئی گیت, تو وہ گنگنانا کیونکہ اسلام میں ویسے بھی حرام نہیں, یعنی اگر یہ گنگنانا صحیح آواز میں آئے تب بھی حرام نہیں, غزل کو ترنم کے ساتھ پڑھنا حرام نہیں, اس لیے اس کے آثار وضعی نہیں. لیکن گانے کو, گانے کے انداز کو اسے گنگنائے تو یقیناً آثار وضعی. اس کی مثال زہر کی مانند, کہ زہر اگر زہر ہے تو کم ہو یا زیادہ, بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے اثرات و نقصانات ضرور ہوتے ہیں انسانی جسم پر. پورا زہر کھا لے تو مکمل اثر ہوگا, معمولی سا زہر کھائے تو چاہے اس کو محسوس بھی نہ ہو لیکن اثرات ضرور اس کے جسم میں پائے جائیں گے, اگر فوری طور پر میڈیکل چیک اپ کیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا. تو یقیناً وہ گنگنانا کہ جس کو اگر ہم گنگناتے نہیں, صحیح طور پہ پڑھتے تو وہ اسلام میں حرام ہوتا، وہ والا گنگنانا جو ہے وہ بھی گناہ نہیں ہے لیکن اس کے آثار بدلے. یہ ایک سوال ہے کہ جاندار چیزیں بنانا حرام ہے لیکن مجبوری ہو تو کیا بنا سکتے ہیں؟ مجبوری کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ. جاندار چیز کا بنانا حرام ہے، سوال بڑا مبہم پوچھا گیا اس اعتبار سے کہ آغا خوئی کے نزدیک تو یہ بات صحیح ہے، آغا خمینی کے نزدیک اس طرح صحیح نہیں. آغا خمینی کہتے ہیں کہ جاندار چیز کو اگر آپ مجسمہ بنا رہے ہیں، یعنی ایسی شکل بنا رہے ہیں جو سایہ رکھتی، تو حرام ہے، اور اگر مجسمہ نہیں بلکہ تصویر بنا رہے ہیں تو حرام نہیں. سوال یہ پوچھا گیا کہ جاندار چیز کے بارے میں پتہ نہیں مراد مجسمہ ہے یا مراد تصویر. اگر تصویر مراد ہے تو آغا خمینی کے یہاں ویسے ہی اجازت ہے، مجبوری کی آپ کو ضرورت نہیں. آغا خمینی کے یہاں البتہ حرام ہے، اور دونوں کا فتویٰ ہے، احتیاط واجب نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر رجوع کر. مجسمہ ہے تو دونوں کے نزدیک حرام. اچھا، اب یہ کہا گیا مجبوری کی صورت میں. مجبوری اگر ایسی ہے کہ آپ کی جان جا رہی ہے تو یقیناً پھر تو بالکل جائز. مجبوری اگر ایسی ہے کہ آپ کے لیے یعنی معاشرے میں ناقابل برداشت بے عزتی ہو رہی ہے تو یقیناً ایک مجبوری. اگر اس تصویر کے نہ بنانے کی وجہ سے مالی نقصان اتنا ہو رہا ہے کہ جو ناقابل برداشت اور حرج کے مرحلے پر ہے تو یقیناً بنائی جا سکتی. لیکن اگر مجبوری فقط امتحان پاس کرنا، اگر مجبوری فقط نمبر لینا، اگر مجبوری فقط استاد کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنا، تو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیاوی تعلیم بہت زیادہ جس کو ہم اہمیت دیں تو یہ مستحبات میں شامل ہوتی ہے، واجبات میں نہیں. سوائے ایک اس تعلیم کے جو واجبات میں، کہ اگر طب کی تعلیم ہو اور اس کے اندر تصویر نہ بنانے سے میڈیکل کالج سے نکالا جائے جبکہ معاشرے کو ڈاکٹرز کی ضرورت، پھر وہ ایک دوسرا مسئلہ. لیکن پری میڈیکل کے اندر بھی اگر آپ ہیں اور یہ ارادہ ہے کہ آگے ڈاکٹر بنیں گے، تو یہ کیونکہ بالقوہ والی بات ہوگی. جو بالفعل طب کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کے لیے تو خیر اجازت ہے کہ اگر اس کی تعلیم نامکمل رہی جا رہی، لیکن جو بالقوہ ڈاکٹر بننا چاہتا، ابھی میڈیکل کالج میں نہیں گیا، معلوم نہیں کہ انٹر میں یا میٹرک میں تصویر بنانے سے اس کو داخلہ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، اسے اجازت نہیں ہے ایک احتمال کی بنا پر فعل حرام کرنے. یہ دو سوال آج کے پچھلے موضوع سے ہٹ کے ہیں، اس لیے اس کو ابھی چھوڑ دیں، اس کو بعد میں سوال جواب کے وقفے میں لیں گے. آج کے سوالات ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو ایک ایسے مسئلے پہ شروع کرتے ہیں کہ ابتدا میں آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ سنا ہوا مسئلہ ہے، لیکن آخر تک پہنچتے پہنچتے اس میں کچھ نئی باتیں ضرور شامل ہو جائیں گی. اور یہ مسئلہ پچھلے سمسٹر کے اس ایک مسئلے سے متصل ہے کہ اسلام کے اعتبار سے عبادات کی جو تعریف ہے کہ انسان کا ہر عمل عبادت بن سکتا، فقہ میں یہ تعریف آ کے محدود ہو جاتی ہے. فقہ میں عبادت کا مطلب ہے وہ کام کہ جو بغیر نیت کے اگر کیے جائیں تو غلط اور باطل. فقہی اعتبار سے عبادت کی تعریف کیا ہے؟ وہ عمل، وہ کام کہ جسے اگر بغیر نیت کے کیا جائے تو وہ کام بیکار باطل. اسی لیے کپڑا دھونا، فقہ میں کپڑے کو پاک کرنا عبادت نہیں مانا گیا، سوائے اس صورت سے کہ آپ منت مان لیں، اور اس کے بعد منت مان لیں کہ میرا کپڑا نجیس ہوگا تو میں اسے پاک کروں گا، اور اس کے بعد کپڑا دھوئیں تو دوسری بات. لیکن کپڑا دھونا، جسم پاک کرنا، زمین پاک کرنا، کھانے پینے کا برتن پاک کرنا، مسجد پاک کرنا، یہ سب عبادت میں نہیں، کیونکہ اس میں نیت کی ضرورت نہیں. کرنا چاہیں تو نیت کر بھی سکتے ہیں ثواب لینے کے لیے، نیت نہ بھی کریں تب بھی وہ کام تو ہو جائے گا، یعنی اسلام اس کام کو صحیح مانے گا. جیسے میں نے اکثر مثال دی کہ مسجد اگر نجیس ہے اور پاک کرنے کے لیے نہیں، معلوم ہی نہیں چوکیدار کو، یوں ہی ہفتے ہفتے مسجد دھوتا، اس نیت سے اس نے مسجد کو دھو دیا تو مسجد خود بخود پاک ہو گئی، اس لیے کہ اس میں نیت کی ضرورت ہی نہیں تھی، نیت کی حاجت ہی نہیں تھی. کپڑے اگر کسی کے نجیس اور اس کو پتا بھی نہیں، گھر والوں نے ان کو ان کپڑوں کو دھو کر اسے واپس کر دیا، یہ کپڑے نجیس تھے، گھر والوں کو نہیں معلوم تھا لیکن انہوں نے صحیح طریقے سے دھو کے واپس کر دیا تو پاک ہو جائیں گے، اس لیے یہ عبادت نہیں. عبادت وہ عمل ہے کہ جس میں نیت ضروری، نیت نہ ہو تو چاہے آپ پورا کام کریں وہ کام بیکار. مثلا وضو، غسل اور تیمم، اسی لیے اس کو طہارت شرعی کہا جاتا ہے، جو پچھلے سمسٹر میں آ گیا تھا کہ یہ ہے طہارت شرعی، کیونکہ اس میں آپ لاکھ صحیح طریقہ اختیار کریں وضو کا، نیت نہیں ہے تو بیکار. لاپ صحیح طریقہ اختیار کریں غسل کا، نیت نہیں ہے تو وہ بیکار. یہی مسئلہ نمازوں کا ہے، یہی مسئلہ روزوں کا ہے، یہی مسئلہ حج کا ہے، یہی مسئلہ زکات کا ہے، یہی مسئلہ خمس کا ہے، یہی مسئلہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے کہ ان سب میں نیت کرنا ضروری اور لازم ہے. اس کے بغیر یہ عمل عمل نہیں مانا جائے گا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، باقاعدہ آپ نے نماز پڑھی اسلام کے نزدیک جیسے کچھ کیا ہی نہیں آپ نے گھر میں بیٹھے ہوئے، اگر آپ کی نیت نہیں. یہ مسئلہ تو پچھلی دفعہ بیان ہو چکا ہے، صرف اس کو دہرانا پڑا اس لیے کہ آج اسی مسئلے پر بحث کرنا ہے کہ نیت کسے کہتے، نیت کس چیز کا نام. اور یہ مجھے اس لیے بیان کرنا پڑ رہا ہے مسئلہ کہ پچھلے ہفتے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں کئی مرتبہ اس کا تذکرہ آیا تھا، اور آئندہ بھی فقہ میں اس کا تذکرہ کئی مرتبہ آئے گا. نیت کسے کہتے ہیں؟ بڑی عجیب بات نظر آتی ہے، بہت عجیب بات ہم کو یہ محسوس ہوتی ہے کہ جس مسئلے پر پاکستان میں حد سے زیادہ زور دیا جاتا، توضیح المسائل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل توضیح سے خالی نظر آتی، کہ پاکستان میں دینیات کی کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی جاتی کہ جس میں وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج ان کی نیتیں نہ لکھی جائیں. سب سے پہلے وضو میں اگر کوئی چیز لکھی جائے گی تو نیت لکھی جائے گی. کوئی بھی کتاب دیکھ لیجیے، بچوں کی کتاب ہو یا تحفۃ العوام ہو یا چراغ ہدایت ہو یا شمع عمل، اردو ہو یا گجراتی ہو یا انگریزی ہو، کوئی بھی کتاب، سب میں کسی بھی عبادت کا طریقہ شروع ہوتا ہے نیت، اور نیت پورا ایک جملہ دیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں پوری توضیح کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، لوگ بڑے حیران بھی ہوتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ اسی لیے صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ وضو کا طریقہ کوئی آدمی توضیح سے نہیں سمجھ سکتا، جسے پہلے سے معلوم نہ ہو وہ توضیح سے نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ توضیح میں وضو کی ہیڈنگ کے بعد مسئلہ ہی یہاں سے شروع ہوتا کہ وضو میں سب سے پہلے چہرے کا دھونا، وہ پوری نیت ہی غائب کے جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری. بہت آگے چل کر شرائط وضو ایک جملے میں نیت کے مسئلے کو ترخا دیا گیا ہے، اور وہ بھی اتنا نامکمل اور ناتمام جملہ کہ کسی کو بتایا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ مزاج بن گیا ہے لوگوں کا. شب قدر کے اعمال ہوتے ہیں، اکثر اتفاق ہوتا ہے مسجد میں اعمال کرانے کا، تو جہاں بتایا کہ دیکھیے آج سب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا ہے، الحمد کے بعد سات مرتبہ قل ھو اللہ، طریقہ صبح کا ہوگا، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیت بتائیے. نماز شب کے فضائل بیان کر کے ممبر سے اترا جاتا ہے اور لوگ پہلا سوال کرتے ہیں کہ مگر ان کی نیتیں کیا ہوں. اسی طریقے سے کوئی بھی مستحب عبادت بتائیے، پہلا سوال ہے کہ نیت کیا ہوگی. اس اعتبار سے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ نیت کے اس مسئلے کو واضح کیا جائے. اچھا، پھر یہ ایک مسئلہ یہ اپنی جگہ ہے کہ جو میں نے بتایا کہ اس میں ہمارا ماحول بالکل غلطی پر ہے، اسلام کی نیت کچھ اور. ہاں ایک مسئلہ اور آتا، وہ یہ کہ نیت کے اندر خصوصاً وضو، غسل اور تیمم کی نیت ہے. ہماری پرانی کتابوں میں دو چیزوں پر بڑا زور دیا جاتا کہ یہ ضرور کہیے کہ وضو کرتا ہوں مباح ہونے نماز سے اور دور ہونے حدث سے. یہ دو چیزیں تھیں جو ہماری کتابوں میں اب تک نظر آتی ہیں، جو پرانی کتابیں. البتہ اس مسئلے کی ایک اہمیت ہے، فقط یہ مسئلہ ہے کہ آج کل کے مراجع کے نزدیک اہمیت نہیں، لیکن مسئلہ اپنی جگہ ہے. تو آئیے پہلے دیکھیں کہ اسلام کے اعتبار سے نیت کیا ہے. اسلام کے اعتبار سے نیت دو چیزوں کا نام ہے، کیا اور کیوں. یہ دو چیزوں کا نام ہے نیت، کیا اور کیوں. کیا کا مطلب ہے کہ کیا کر رہے ہو، اور کیوں کا مطلب ہے کہ کیوں کر رہے ہو. واٹ اور وائی، کیوں یہ کام کر رہے، ان دو چیزوں کا نام ہے نیت. اور کیونکہ ہمارے فلسفی اور منطقی مجتہدین کا یہ کہنا کہ یہ جو نیت دو چیزوں پر مشتمل ہونی چاہیے، فقط دو چیز، ان میں سے پہلی چیز کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، یعنی ایک ایسا بھی گروہ، ساری اہمیت دوسری چیز کی، جو ہمارے یہاں بالکل ناقابل توجہ مسئلہ. ویسے اصل مسئلہ کیا ہے کہ نیت دو چیزوں پر مشتمل ہے، کیا اور کیوں. اس میں سے بھی زیادہ اہم پورشن ہے کیوں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگائیے جیسے میں نے کہا کہ بہت سے فقہ کے ساتھ منطق میں مہارت رکھنے والے علماء کہتے ہیں کہ اصل نیت میں صرف کیوں ہی ہونا چاہیے، کیا کی تو ضرورت ہی نہیں. اچھا اس کی تشریح تھوڑی سی میں کروں گا، اگر کہ کافی دروس میں اس کا میں بیان اس سے پہلے کر چکا ہوں. کیا اور کیوں، یعنی پہلا نیت میں یہ مسئلہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کیا کام کر رہا ہوں، کون سی عبادت اس وقت میں انجام دے رہا ہوں. اب کس کے اندر علماء کہتے ہیں کہ یہ جو نیت کا ٹکڑا ہے پہلا ٹکڑا کہ کیا، یہ دل کے اندر خیال ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے نہ کوئی جملہ ہے اور نہ ہی اس کے لیے دل میں کوئی جملہ لانا. یعنی اصل میں یہ کیا کا مطلب یہ ہوا، مثلا وضو کو لے لیجیے کہ میں وضو کرتا ہوں، یہ کیا کا جواب ہے، وقت کا جواب ہے کہ کیا کام کر رہے ہیں، میں وضو کرتا ہوں، جو ہماری کتابوں میں لکھا میں وضو کرتا ہوں، یہ جو تصور ہے کہ میں وضو کرتا ہوں یہ دل میں ہونا چاہیے. لیکن دل میں ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دل میں باقاعدہ گزارا جائے. بہت سے لوگ زبان سے کہتے ہیں میں وضو کر رہا ہوں، اس کی بھی ضرورت نہیں. بہت سے لوگ جن کو اتنا مسئلہ معلوم ہو گیا وہ یہ کہتے ہیں اچھا زبان سے تو نہیں کہیں لیکن دل میں یہ پورا جملہ دہراتے ہیں ایک ایک لفظ پر کہ میں وضو کر رہا ہوں، نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت. یہ دونوں بالکل غلط باتیں ہیں، یعنی نہ زبان سے کہنا ہے اور نہ دل میں گزارنا، یہ غلط ہے. غلط کا مقصد یہ نہیں کہ حرام، بلکہ اس کی ضرورت نہیں، بلکہ زبان سے جو آپ کہتے ہیں اس کی اہمیت بھی نہیں. اصل چیز کیا ہے کہ دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. اور ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب بات محسوس کی گئی کہ ہمارا معاشرہ نیت کے مسئلے میں آدھا صحیح ہے آدھا غلط ہے. یعنی وضو میں، غسل میں، تیمم میں، نماز میں، روزے میں، ان میں تو لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ کوئی جملہ ان کو بتایا جائے جسے وہ زبان یا دل سے ادا کرے. اچھا اس کے مقابلے میں کچھ اور بھی عبادتیں، خمس ہے. خمس دیتے وقت میں نے نہیں دیکھا کسی بھی آدمی سے کہ وہ باقاعدہ اسی طرح سے جملہ اپنی زبان سے ادا کرے کہ میں اپنے اس سال کے مال کا خمس نکالتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، جبکہ خمس میں وہی نیت ضروری ہے جو وضو میں ضروری ہے. خمس بس یہ کہ لوگ جاتے ہیں مستحق کے وکیل کے پاس، جیب سے پیسے نکالے اور پکڑا دیے. یا اسی طرح جو ہمارے یہاں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں، دعائیں کمیل ہے یا حدیث قصہ ہے، اس میں بھی عام طور پہ نہیں دیکھا. یا مثلا تعقیبات نماز کی جو دعائیں، مسجد میں نماز ختم ہوئی، ایک صاحب نے دعا پڑھنا شروع کی، دوسروں نے دہرایا. تو اگر وہ عبادت ہے، یعنی اس کا ہم کو ثواب لینا، تو اس میں بھی نیت لازم ہے، کیونکہ بغیر نیت کے کسی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، بغیر نیت کے کسی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. تو اگر وہاں پہ ہم نے نیت نہیں کی تو وہ جتنی تعقیبات ہم نے پڑھی سب بیکار. تسبیح جناب زہرا پڑھتے ہیں لوگ، کوئی نیت نہیں کرتے کہ اب میں جناب سیدہ کی تسبیح پڑھنے جا رہا ہوں سنت قربتاً الی اللہ، لیکن پڑھتے ہر نماز کے بعد ہیں. تو اس کا مطلب، اگر نیت کا مطلب وہی ہوا جیسا وضو اور غسل میں ہم نے سمجھا، تو یہ سارے آج تک کے اعمال بیکار ہو گئے، ان کا کوئی ثواب نہیں، کیونکہ بغیر نیت کے ثواب نہیں ملے گا، یہ مانی ہوئی بات. صرف ایک یا دو چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں نیت نہ بھی ہو تو ثواب مل جاتا، لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس وقت میرے موضوع سے متعلق ہے. تو اب یا تو ہمارا جو وضو میں خیال ہے کہ نیت میں کہنا چاہیے وضو کرتا ہوں، وہ خیال غلط ہے، اور یا یہ کہ یہ دعائیں اور تعقیبات اور تسبیح وغیرہ پڑھنے کا ہمارا طریقہ غلط ہے. ان دو میں سے کسی ایک کی غلطی کو ماننا پڑے گا. اچھا، اور حقیقت کیا ہے کہ ہمارا وضو والا خیال غلط ہے، کیونکہ نیت کا مطلب ہے دل کا خیال اور دل کا ارادہ. جس طرح سے خمس دیتے وقت ہمارے پاس نہ کوئی زبانی نیت ہوتی ہے نہ دل میں کوئی جملہ ہوتا، مگر ہم نے خمس دیا تو وہ صحیح. دعائیں پڑھتے وقت نہ زبان سے ہم کچھ کہتے ہیں نہ دل میں کوئی جملہ لاتے ہیں، مگر یہ دعائیں ہماری صحیح. یہی طریقہ وضو اور نماز کا ہے. یعنی بات کیا بنی، میں اور واضح کر دوں کہ علماء نے کہا کہ نیت کا مطلب دل کا خیال ہے، جس کی پہچان یہ کہ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو جواب دے سکیں. اگر یہ آپ کی پوزیشن کہ سوال کا جواب آپ دے سکیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس نیت ہے، چاہے آپ خود مانے یا نہ مانے. صرف یہ سوال کہ تم کیا کر رہے، اس کا جواب جس کے پاس تیار ہو. تیار کا مقصد یہ نہیں کہ دل میں ہے، بلکہ جب کوئی پوچھے اس وقت اگر آپ کی زبان پہ یہ جواب آ سکتا ہے تو یہی آپ کی نیت. نیت کا مطلب کیا ہوا، نہ زبان سے کچھ کہنا ہے نہ دل میں کچھ کہنا. نیت کا مطلب اپنے ذہن کو اتنا تیار رکھنا کہ جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا کام کر رہے ہو تو آپ اس کو جواب دیں. یہ اگر اتنا آپ کے ذہن میں ہے تو وہ آپ کی نیت مان لی جائے گی. چنانچہ اس کی جو میں مثالیں درس میں دے چکا ہوں یہاں دوہرا دوں کہ وضو کے لیے کسی نیت کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا کمرے میں بیٹھے بیٹھے اٹھ کے نل تک جانا یہ ہماری نیت ہے. کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ تم نل کے پاس کیوں آئے تو یہی کہیں گے وضو کرنا, اس کا مطلب یہ کہ آدھی نیت ہمارے پاس ہے. ہمارا مصلے کو کھولنا یہ ہماری نیت ہے. کوئی اگر پوچھ لے کہ اس وقت تم مصلح کیوں کھولے ہوئے, آپ نے کہا بھائی بہت وقت گزر گیا زہرین کی نماز پڑھنا, اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نیت ہے اب آپ کو مصلح پر کھڑا ہو کر فوراً نماز شروع کر دینا, کیونکہ آلریڈی آپ کے پاس نیت موجود ہے. نماز جماعت کی نیت ہے آپ کے پاس, جو آپ لپٹ کے پہنچے کہ کہیں جماعت شروع نہ ہو جائے, اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس جماعت کی نیت. اب آپ کو صف میں کھڑے ہو کر باقاعدہ کوئی نیت نہیں کرنا, آپ کا گھر سے نکل کے جلدی سے مسجد میں پہنچنا یا بہت پہلے سے پہنچ کے صف میں بیٹھ کے انتظار کرنا یہ انتظار آپ کی نیت. قامت الصلاہ پہ کھڑا ہونا یہ آپ کی نیت. غسل کرتے وقت غسل خانے میں جانا یہ آپ کی نیت. یعنی اگر کوئی پوچھ لے کہ اس وقت تم کیوں جا رہے, تو آپ اگر یہ کہہ دیں کہ میں گرمی لگ رہی تھی اس لیے جا رہا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے غسل کی نیت نہیں. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں غسل واجب ہے غسل اتارنے جا رہا ہوں, اب اس کے بعد غسل خانے میں کھڑے ہو کے آپ کو کوئی نیت نہیں کرنا. یہ تو دیکھیے پہلا مسئلہ ہو گیا کہ نیت کا مطلب کیا, یہ تصور خالی دل میں ہو تو کافی. اچھا اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ دل میں ہو کا کیا مطلب, کہ آپ کے دل میں اس وقت یہ تصور گھوم نہیں رہا, دل کے دماغ کے کہیں اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جب کوئی پوچھے گا تب یہ تصور نکل کے آئے, ورنہ اس وقت آپ کے ذہن میں بھی وہ تصور نہیں. کسی کا نام نیت ہے. یعنی نیت کا دل میں موجود رہنا بھی ضروری نہیں, بلکہ اگر دل میں اس طرح سے نیت چھپی ہوئی کہ اگر کوئی سوال کرے تب آپ اس کو بتا سکیں وہ آپ کی نیت, اور اگر کوئی سوال نہ کرے تو بس آپ کے ذہن میں اس وقت پورا کوئی خیال حاضر نہیں. یہ بھی میں مثالیں دیتا ہوں تو یہ بات واضح ہو. اسی سے ایک اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ جتنی بھی عبادتیں ان میں نیت شروع سے آخر تک ہونا ضروری. نیت کرنا اسلام میں کوئی چیز نہیں کہ بھائی نماز سے پہلے نیت کرو. نیت میں استدامت ضروری, کنٹینیوٹی ضروری, اسے آخر تک لے جانا ضروری. تو میں نے تو کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو پہلی رکعت میں نیت کرے اور دوسری میں بھی نیت کرے اور تیسری میں بھی نیت کرے اور چوتھی میں بھی نیت کرے, جبکہ اصول کے اعتبار سے اگر وہ نماز پڑھ رہا تو چاروں رکعتوں میں اس کو نیت کرنی چاہیے اور ہر رکعت کے رکوع میں نیت ہونی چاہیے, سجدے میں نیت ہونی چاہیے. لیکن نیت پر اتنا زور دینے والے بھی اس پر کبھی نیت نہیں کرتے, صرف اس لیے کہ یہ بات یہ شریعت نے مسئلہ بتایا اس میں خود بخود حاصل ہو رہی ہے کہ آپ کی پہلی رکعت, آپ کی دوسری رکعت, آپ کی تیسری رکعت, یہ سب نیت ہے کہ اگر کوئی اس وقت آپ سے پوچھ لیتا کہ یہ تم کیوں کھڑے ہو رہے ہو بیٹھ رہے ہو, آپ نماز کے بیچ میں بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. یعنی ہم سپوز کریں گے کہ اگر کوئی بیچ نماز میں پوچھ لے تم کیوں جھکے ہو, ہم کہہ دیں کہ میں ہم کو رکوع کرنا, اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں رکوع کی نیت موجود ہے. تو خیر یہ جو مسئلہ ہے کہ نیت کنٹینیو رہنی چاہیے, مثلا رمضان کے روزے میں تو خصوصیت کے ساتھ کہا گیا کہ اول فجر سے لے کر آخر الوقت تک, اول مغرب تک روزے کی نیت مسلسل جاری رہنا چاہیے, جبکہ نیت صرف شروع میں کی جاتی. تو وہ اسی طریقے سے مسئلہ حل ہوتا ہے کہ دن میں اگر ہمارے پاس کوئی نیت نہیں, لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ اس وقت تم کیا کس حالت میں ہو, کیوں نہیں پانی پی رہے, ہم کہہ سکیں کہ ہم اس وقت روزے تھے, اس کا مطلب یہ کہ سارا دن ہماری نیت کنٹینیو. یہ تو ہو گیا ایک مسئلے کا ایک پہلو. اچھا یہیں سے ایک وہ مسئلہ پھر سامنے آ گیا کہ اگر کبھی ہمارے دل میں کوئی خیال اور زبان سے کچھ اور نکل گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری نماز غلط ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظہر کے لیے کھڑے ہوئے, ارادہ ظہر کا ہے لیکن زبان سے نکل گیا کہ نماز عصر کی پڑھتا ہوں کیا رکھا. لیکن اگر دل میں ظہر کا خیال, یعنی اگر کوئی پوچھ رہے ہم سے بیچ نماز میں کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو, ہم کہہ دیں کہ ہم ظہر کی پڑھ رہے ہیں, تو چاہے ہم نے زبان سے عصر کہا ہو ہماری نماز صحیح. جو میں نے کہا کہ الفاظ کی اہمیت نہیں. یا اکثر جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی آج 15 رمضان تھی, ہم نے تو غلطی سے صبح کو 16 روزے کی نیت کر لی, تو یہ زبان سے 16 روزہ کہہ دیا تو بیکار, یعنی اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر دل میں یہ خیال ہے کہ جو آج کا روزہ واجب ہے, بس اتنا خیال جو آج کا روزہ واجب ہے 15واں 16واں اس سے کوئی غرض نہیں, وہ دل میں خیال ہے تو زبان سے آپ جو بھی کہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور اسی لیے وہ جو ایک مسئلہ ہمارے یہاں ہے کہ نیت میں واجب کہیں یا سنت کہیں, یہ اس سارے مسئلے کی اول تو واجب اور سنت کے ارادے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن جب ضرورت بھی ہو تو وہاں بھی مراد دل کا ارادہ ہوتا. مثلا آپ کوئی وضو کرنے جا رہا، اگر وہ یہ نہ بھی کہے کہ میں واجب وضو کر رہا ہوں، لیکن اگر ہم اس سے پوچھ لیں کہ اس وقت تم کیوں وضو کر رہے ہو، ابھی تو کسی نماز کا وقت نہیں، تو وہ کہہ دے کہ نہیں مثلا مجھے قضا نماز پڑھنا ہے یا مغرب کی تیاری کرنا، اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں واجب کی نیت. ایک مسئلہ جو میں اکثر ممبر سے بیان کرتا ہوں وہ یہ مسئلہ نہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ واجب اور سنت کی نیت کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے واجب اور سنت کہنے کی ضرورت نہیں، نہیں زبان سے تو خیر ہے خیر ضروری، دل میں بھی اگر آپ واجب اور سنت کا خیال نہ رکھیں، یعنی اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی اس وقت کیسا وضو، تو ہم بھی گھبرا جائیں کہ ہاں ٹھیک تو ہے، میں کون سا وضو میں کر رہا ہوں، واجب اور سنت میں نے تو کوئی دل میں کہہ ہی نہیں کیا، تب بھی آپ کا وضو صحیح، تب بھی صحیح ہے. یہ جو کہا جاتا کہ واجب اور سنت کی ضرورت نہیں، یہ لفظ کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، دل میں بھی واجب اور سنت کا تصور نہیں، بس خالی وضو کرنا. تو خیر اصل خیال دل کا ارادہ ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ پوچھنے والے کے سوال کے جواب میں ہم بتا سکیں کہ ہم نے یہ کون سا عمل کیا، یہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں. اور اسی لیے کہا گیا کہ اگر کسی نے پوچھا کہ تم کون سا عمل کر رہے ہو، اور ہم خود اس طرح چونک جائیں، جیسے آدمی بعض اوقات غفلت میں اور لاپرواہی میں کوئی عمل کرتا، تب یہ مانا جائے گا کہ بغیر نیت کے ہم نے یہ عمل کیا. جیسے اکثر ہوتا ہے کہ کسی سے باتیں کر رہے ہیں اور قلم ہاتھ میں ہے اور لکیر بناتے جا رہے ہیں، کہ اگر بعد میں پوچھا جائے تم کیا لکھ رہے ہو، تو ہم خود چونک جائیں کہ ہاں کچھ لکھنا تو نہیں تھا مجھے، پتا نہیں یہ کیا میرے قلم سے نکل گیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ نیت نہیں. تو اگر کبھی وضو میں، غسل میں، نماز میں انسان کی یہ حالت ہو جائے کہ اتنا غافل ہو جائے کہ اگر پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے، تو وہ خود چونک جائے کہ واقعا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب نیت غلط ہے اور نماز باطل. ورنہ اس سوال کا جواب اگر کوئی آدمی دینے کی پوزیشن میں ہے تو اس کی نیت ہمیشہ ہے، چاہے اس نے سوچا ہو یا نہ سوچا ہو. یہاں پر میں ایک اس بات کی وضاحت بھی کر دوں جو بیچ میں ایک جملہ میں نے کہا تھا، کہ اسی لیے ہمارے فلسفی علماء کہتے ہیں کہ نیت کا یہ حصہ تو بالکل بیکار ہے، کیونکہ انسان کوئی کام کر ہی نہیں سکتا کہ جس میں اس کے دل میں کوئی نیت نہ ہو. تو یہ کہنا کہ وضو کر رہے ہو تو وضو کی نیت کرو، یہ بالکل بیکار، یہ تو خود بخود اس کے دل میں نیت ہوگی، ورنہ کبھی وہ بے سن تک جاتا ہی نہیں. اچھا یہ ایک مسئلہ ہو گیا مکمل. اب آئیے دیکھیں کہ اس مسئلے کا اس وقت بیان کرنے کا مقصد، مصلحت، فائدہ کیا. یہ مسئلہ اب آتا ہے تقلید میں اور احتیاط واجب میں اور اشکال واجب وغیرہ. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم احتیاط واجب میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کریں. مثلا ایک متبذلات عورت ہے، آقا خمینی نے احتیاط واجب لگا کر منع کیا کہ نہیں دیکھ سکتے متبذلات کو بھی، اور آقا خمینی نے اجازت دی. ہمیں متبذلات کو دیکھنا ہے، اس سے کوئی بات کرنا ہے، اس سے کوئی کام ہے، لیکن اگر ہم اس وقت یہ باقاعدہ طور پہ نیت کریں، سوچ کر کے آقا خمینی نے احتیاط واجب لگائی ہے تو آقا خمینی نے اجازت دی ہے تو اس لیے میں رجوع کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر میں متبذلات عورت جس سے ہمیں کام تھا کہیں سے کہیں نکل جائے، ہمارا سارا مقصد ہی وہاں پہ دھرا رہ جائے. تو یہ اتنا لمبا چوڑا وقت نہیں لگانا ہے یہ سوچنے میں کہ ایسا ہے اور ویسا ہے اور ویسا، بلکہ رجوع کی جو بار بار بحث آ رہی کہ رجوع کرنا ضروری ہے، اس کا مطلب کیا کہ ہم آقا خمینی کی تقلید میں ہم نے متبذلات کو دیکھ کے بات کی، کوئی دل میں اس وقت نیت نیت ارادہ نہیں کیا، لیکن اگر کوئی آ کر ہم سے پوچھ لے کہ بھائی تم تو خمینی صاحب کے مقلد ہو، تم کیوں اس کو دیکھ رہے ہو، تو ہم یہ کہہ سکیں بھائی احتیاط واجب کی وجہ سے میں نے دیکھا. یہ اگر ہماری زبان پہ جواب موجود ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے رجوع کر لیا تھا. کیا ہے؟ دیکھتے وقت ہمارے ذہن میں، ذہن کے سامنے کے حصے میں وہ رجوع کا کوئی ارادہ نہ ہو، بالکل دل میں چھپا ہوا. یا یہی مسئلہ عورتوں کا مسئلہ کہ بھائی ایک عورت اگر گھر سے نکلی آقا خمینی کی تقلید میں، چہرہ کھول کے گھر سے نکلی ہے، بازار گئی، اسکول گئی، دفتر گئی، کالج گئی، کسی کام سے، چار چھ آٹھ گھنٹے کے بعد واپس آ رہی، تو آقا خمینی کے یہاں تو چہرہ چھپانا احتیاط واجب کے بنا پر، صرف آقا خمینی نے اجازت دی ہے چہرہ کھولنے، وہ بھی شرطوں کے ساتھ، ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ وہ شرطیں پائی جاتی. تو اب جب اس نے آٹھ گھنٹے چہرہ کھلا رکھا تو اس کا مطلب یہ کہ آٹھ گھنٹے اس کے پاس رجوع کی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مثلا گھر سے چلی اور بازار تک گئی، راستے میں 25 آدمی اس کے قریب سے گزرے، اس میں سے ہر ایک نامحرم میں اس کے سامنے چہرہ چھپانا تھا، لیکن اس نے چہرہ نہیں چھپایا،
تو لازمی طور پر اس کو رجوع کرنا چاہیے. اب اگر بازار میں وہ 50 آدمیوں کے سامنے سے گزری, اس کا مطلب یہ کہ 50 نامحرموں کے سامنے وہ چہرہ کھول کے گئی. اور مسئلہ یہ کہ اگر خود کہتے ہیں کہ ہر نامحرم سے چہرہ چھپانا, یعنی 50 کے پاس سے گزری تو 50 سے چہرہ چھپا, لیکن 50 سے اس نے چہرہ نہیں چھپائے تو 50 مرتبہ اس کے اوپر رجوع کرنا واجب. اب کہاں یہ اس طریقے سے رجوع کرے گی, کھڑی ہو کر اگر یہ رجوع کرنے لگے تو معاملہ کچھ کا کچھ ہو سکتا. دیکھنے والا سمجھنے والا پتہ نہیں کیا گمان کرے کہ ہم کو دیکھ کے کھڑی کیوں ہو گئی اور کیا کر رہی, کہ وہ اگر پورا رجوع کرے کہ ہاں یہ نامحرم تو ہے مگر کیونکہ میں خود کی تقلید میں ہوں اور احتیاط واجب ہے اور خمینی نے اجازت دی ہے اس لیے میں رجوع کرتی ہوں, تو یہ سارا مسئلہ جو ہے زحمت اور مصیبت میں مبتلا کر دے گا. اچھا لیکن یہ زحمت و مصیبت ہماری غلطی تھی, اس لیے کہ رجوع کا مطلب نیت, وہی نیت کہ اگر کوئی آدمی اس سے پوچھ لیتا کہ تم اتنے سارے نامحرموں کے سامنے چہرہ کھول کے کیوں گئے, اور یہ اس جواب دینے کی پوزیشن میں ہوتی کہ رجوع کی وجہ سے, احتیاط واجب کی وجہ سے, تو اس کا مطلب یہ کہ 50 نامحرموں کے سامنے سے یہ گزری ہے تو 50 مرتبہ اس نے نیت کر لی, کیونکہ نیت کی پہچان ہے کراس کوئسچن, جب کوئی سوال کرے تو ہم اس کا جواب دے سکیں. یہی مسئلہ ایک اور مقام پہ آتا, یہ تو احتیاط واجب کی بات ہوگی, ایک اور مقام پہ یہ مسئلہ آتا, جتنے اعمال ہم انجام دیتے ہیں سب تکلیف کے ساتھ انجام دینا چاہیے, لیکن ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اتنی لمبی چوڑی نیت کے باوجود کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی 4 رکعت, یا میں وضو کرتا ہوں واسطے دور ہونے حدث کے, مباح ہونے نماز کے, واجب قربتن اللہ, اتنی لمبی نیت کے باوجود کیا اس میں یہ ہے کہ اس طریقے کے مطابق جو آگاہ خوئی کی تقلید میں مجھے پتا چلا, جبکہ تقلید کا مطلب ہی یہی ہے کہ مشتہد کے فتوے پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا, یعنی جو عمل آپ کریں تو آپ کا بھروسہ مشتہد پہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ وضو کرنے جائیں یا غسل کرنے جائیں یا نماز پڑھنے جائیں, نیت میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ میں آگاہ خوئی کی تقلید میں کر رہا ہوں, مگر کسی کے پاس یہ نیت نہیں ہوتی تو کیا یہ سب بیکار ہو گئے؟ کیونکہ تقلید میں یہ ایک مسئلہ پہلے گزر چکا کہ خالی یہ کہہ دینا کہ میں تقلید میں ہوں بیکار جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ ہو. تو ابھی جب ہم نیت کرتے ہیں کہ میں آج فلاں کی تقلید میں جا رہا ہوں, یہ تو خالی نیت ہو گئی, عمل تو نہیں, اور جب عمل کرتے ہیں تو نیت نہیں کرتے, تو کیا مطلب ہم بغیر تقلید کے ہیں تقلید کے باوجود؟ نہیں, مسئلہ یہی کہ ہمارے پاس یہ نیت ہے کہ ہم نماز آ کر کوئی کی تقلید میں پڑھ رہے ہیں, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر کوئی ہم کو تو تم نے نماز تو پڑھی ہے مگر کس نے تمہیں یہ طریقہ بتایا, تو ہم کہہ دیں بھائی آقا خمینی کی کتاب میں لکھا, تم نے نماز پڑھی ہے مگر کس کی تقریر, ہم کہہ دیں کہ آقا خمینی کی تقریر. تو دیکھیے نماز کے وقت ہم نے کوئی نیت نہیں, مگر ہمارا عمل تقریر کے مطابق ہوا, کیونکہ کراس کوشچن میں ہم یہ جواب دینے کے قابل تھے. یہ میں وہ مثالیں دے رہا ہوں جو عام مجالس میں نہیں دی جا سکتی ہیں, ورنہ لوگ اور کنفیوز بھی ہوں گے اور سمجھیں گے کہ کوئی نئی شریعت بنائی جا رہی ہے کہ دیکھیے اب نماز میں آ گئے کوئی کا نام آ گیا, اب نماز کی نیت میں آ گئے تو میں نہیں داخل ہو گئے, کہ جہاں تک بھی نہ ہو کم ہے بالکل نیا مذہب ہے اور 20ویں صدی ہے اور یہ اور وہ اور جو کچھ بھی لوگ کہا کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ بھائی تقریب کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور وضو کی نیت میں آ گئے کوئی اور خمینی کو داخل ہونا, کہ ان کی تقریب میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں, مگر جس طرح باقی جملہ کہنے کی ضرورت نہیں, یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں, صرف اتنا ہے کہ کوئی پوچھے تو آپ اس کا جواب دے سکیں. اسی وجہ سے ایک آدمی بغیر تکلیف کے وضو کر رہا ہے, ہم تکلیف کے ساتھ وضو کر رہے ہیں, وضو ہو سکتا ہے دونوں کا ایک جیسا ہو, ایک کا وضو صحیح ہوگا ایک کا غلط ہوگا, جو اس سوال کے جواب میں کہ تم یہ وضو کیسے کر رہے, یہ نہ بتا سکے کہ جو میں نے توضیح میں پڑھا ہے یا فلاں مشتہد کے پاس پڑھا ہے اس کا عمل بیکار ہو باقی. اچھا اب بات یہ یہاں تک پہنچی کہ نیت کا مطلب دل میں چھپا ہوا وہ خیال کہ جو انسان کے ذہن میں بھی وقت عمل نہیں ہوتا, حاضر نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی پوچھے تو زبان پہ آ جائے, اور اگر ہم حیران ہو جائیں اس سوال کے جواب میں کہ تم کیا کر رہے ہو یا کس نے تمہیں یہ طریقہ بتایا, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس نیت نہیں ہے, پھر ہمارا وہ عمل باطل. اور اسی سے بہت ہی پرانا مسئلہ بھی حل ہو جاتا, بہت پرانی ایک بحث چلی آ رہی, وہ بحث جو ہے اس کے لیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے, اس کے بعد اگلا مسئلہ سنیے تو بات واضح ہوگی. کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نیت کے اندر دو چیزیں, کیا اور کیوں, لیکن زیادہ اہم ٹکڑا ہے کیوں, کہ یہ کام تم کیوں کر رہے, اس کا جواب ہمارے پاس ہوتا ہے قربتن الی اللہ. یہ جو قربتن الی اللہ ہے یہ نیت کا اہم ترین حصہ. میں وضو کرتا ہوں یہ اتنا اہم نہیں, واسطے دور ہونے, حدث کے مباح ہونے, نماز کے لیے تو کچھ بھی نہیں, اہم ترین حصہ ہے قربتن الی اللہ. اسی لیے توضیح میں نیت کے مسائل میں صرف قربت کی تشریح کی اور کسی چیز کو نہیں بتایا. نیت کا اہم ترین حصہ ہے قربتن الی اللہ, یہ کام میں اللہ کی قربت کے لیے کر رہا ہوں. اچھا قربت کا کیا مطلب ہے؟ قربت کے پانچ چھ مطلب مگر اختلافی, ایک مطلب ایسا ہے جس پہ سب متفق ہیں, اللہ کے حکم کی تعمیل. قربت کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے حکم کی تعمیل. یہ وہ ہے کہ جس کے اوپر سب لوگ متفق ہیں. اچھا اب میں یہاں پہ ایک اہم اور دلچسپ بات بتا دوں, اگر کہ وہ آپ سے متعلق نہیں لیکن یہ کہ ایک بات ہے سمجھ میں آ جائے تو مزہ آئے گا آپ کو, کہ قربتن الی اللہ کے پانچ چھ مطلب ہیں, جس میں پہلا مطلب ہے اللہ کے حکم کے لیے. یہ وہ ہے کہ جس پر تمام شیعہ علماء متفق ہیں کہ یہ اگر نیت ہے تو بالکل ٹھیک, یعنی قربتن الی اللہ کہنا بالکل بیکار. یہ ذہن میں رکھیے گا, الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ دل میں یہ خیال نہ ہو کہ قربت سے کیا مراد ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم کسی سے پوچھیں تم وضو کر رہے کیوں کر رہے, وہ کہہ سکے اللہ کے حکم کے لیے. اگر وہ یہ کہہ سکتا ہے تو اس کا وضو صحیح, اگر وہ نہیں کہہ سکتا, ہم نے پوچھا کیوں کر رہے وضو, اس نے کہا کہ بھائی باپ نے مارا ہے کہ وضو کرو, یا امی نے مارا ہے, کھانا نہیں دیا ہے کہ آج نماز پڑھنا پڑے گی, یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب یہ کہ اس نے, دیکھیے بچہ جو ہے نیت میں قربتن الی اللہ آپ سے زیادہ کہتا ہے کیونکہ اس کو رٹایا جاتا ہے کہ جملہ پڑھنا. لیکن اگر واقعا آپ اس سے پوچھیں کہ تم کیوں نماز پڑھ رہے, اور اکثر بچے یہی کہیں گے کہ باپ ناراض ہے یا ماں ناراض ہے یا کھانا نہیں ملا یا پٹائی ہو گئی یا یہ کہا ہے کہ نماز پڑھو تو کلپٹن لے جاؤں گا, اس کا مطلب یہ کہ اس کی نماز بیکار. جبکہ یعنی بیکار ان معنوں میں اگر وہ بالغ ہوگا, جبکہ اس نے قربتن الی اللہ زبان سے کہا. وہی جو بات میں نے کہی کہ زبان سے کہنا تو بیکار, دل میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا خیال, اور دل میں دیکھنے سے مقصد کوئی پوچھے تو ہم کیا جواب دے رہے ہیں. تو قربتن الی اللہ کا ایک مطلب تو ہے اللہ کے حکم کے لیے, یہ اگر ہمارے دل میں تصور ہے تو یہ بہترین نیت, یعنی تمام شیعہ علماء کے نزدیک ہماری نماز صحیح. اس کے علاوہ دو نیتیں اور ہو سکتی ہیں قربتن الی اللہ, ایک یہ جو جنت کے لیے, جنت کے لیے وضو کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ مجھے جنت ملے, یا جہنم سے بچنے کے لیے, جنت کی طلب, جہنم سے بچنا, یہ سب قربتن میں شامل. یعنی شامل کا مقصد یہ ہے کہ چاہے آپ پہلا ارادہ کریں وہ بھی قربتن, دوسرا ارادہ کریں وہ بھی قربتن میں آ جائے, تیسرا مثلا اکثر ایسا ہوا, اور اب تو میں نہیں جانتا, آج سے دس سال پہلے مجھے یاد کہ کچھ مجلسیں میں نے ذرا سخت پڑھی تھی, اس کے بعد کچھ لوگوں نے نماز شروع کی تو ان کے گھر والوں نے پوچھا تم اور نماز پڑھ رہے, تو کہا کہ ہاں وہ اتنا سخت عذاب کل پڑھا گیا تھا مجلس میں, کیسے نماز نہ پڑھ. دیکھیے وہاں قربتن سے اس کی مراد اب اللہ کا حکم نہیں ہوا بلکہ عذاب جہنم سے بچنا, یہ اس نے کہا. یا بھائی خلا عالم نے تو یہ بتایا کہ نماز پڑھنے سے جنت میں اتنی نعمتیں ملتی, کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہ جنت کی وہ نعمتیں جو, یہ قربتن الی اللہ. قربتن الی اللہ کا مطلب یا یہ نیت کریں کہ اللہ کے حکم کے لیے, یا یہ نیت کریں کہ جنت کے طلب کے لیے, یا یہ نیت کریں کہ جہنم سے بچنے کے لیے. سب کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر خالی ایک نیت ہو صرف جہنم سے بچنا, یہ بھی قربت میں داخل ہے. یا اللہ کے پاس بلندی کے, اللہ کے پاس ہماری عزت ہو, اللہ کے پاس ہمارا مقام. جیسے انسان اسکول میں یا کالج میں پڑھتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ ٹیچر کی نگاہ میں میرا مقام بنے, وہ جو حکم دے اس کی پابندی کرے, محنت کے ساتھ پڑھے, ہر سوال کا جواب دے. ایک کا مقصد ہوتا ہے کہ میں خود محنت کر رہا ہوں تاکہ امتحان میں فرسٹ آؤں, ایک یہ نہیں کہ میرا استاد مجھ سے خوش ہو جائے. یا بچے جب والدین کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو وہاں نہ جنت کا یعنی نہ انعام کا لالچ ہے, نہ ان کی مار کا ڈر ہے, بلکہ صرف یہ کہ وہ مجھے پسند کریں, ان کی نگاہ میں میرا مقام بلند ہو جائے. ایسے پرانے بعض علماء کا کہنا تھا کہ دوسری اور تیسری نیت قربتن میں نہیں, اگر کوئی اس نیت سے وہ عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت باطل. یہ ہمارے شیعہ فقہا میں ایسے گزرے ہیں. تو پہلی نیت پر تو سب متفق ہیں کہ یہ صحیح, دوسری تیسری اور چوتھی تینوں نیتوں میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے, آج آغا خوئی اور آغا خمینی کہتے ہیں کہ اگر آپ دوسری نیت کر لیں تو وہ بھی ٹھیک, تیسری نیت کر لیں وہ بھی ٹھیک, چوتھی کر لیں یہ بھی ٹھیک, نہ جنت نہ جہنم نہ حکم خدا, بس نماز پڑھیں گے اللہ ہم سے خوش ہو جائے. لیکن پرانے علماء مثلا شہید اول عظیم فقیہ تاریخ شیعہ کے سب سے بڑے فقیہ, ان کا کہنا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ رشوت ہے, یہ اللہ کو لالچ دی جا رہی ہے, اس لیے یہ نیت غلط ہے. قربتن کے معنی صرف اللہ کے حکم کے لیے, باقی تصورات آ جائے تو نماز باطل. لیکن آج کے علماء کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی کر لیں سب سے پہلا سب سے بہتر, مگر باقی نیتیں بھی اگر آپ کے دل میں ہوں پہلی نہ ہو تب بھی یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو یہ تو ایک مسئلہ بنا کہ قربتن کا تصور ذہن میں ہونا چاہیے, یعنی قربتن کے لفظ کے ساتھ تصور ہو کہ قربت سے میری کیا مراد ہے, میں یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہوں, کیا مقصد ہے میرا, خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے یہ سب سے بہتر نیت. اسی وجہ سے یہیں پہ لوگ ایک مسئلہ آتا ہے ہمارے یہاں, ایک مسئلہ یہاں پہ ہمارے یہاں آتا کہ اسی وجہ سے یہ کچھ اصول فقہ کچھ فقہ ملے جلے چل رہے ہیں, اسی وجہ سے ہمارے یہاں علماء کہتے ہیں, یہ ایک اختلاف ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تابوت کمیٹی کے درس میں ایک مہینہ پیشتر اس مسئلے کو بیان کیا تھا, بلکہ شاید یہاں بھی ضمن آ گیا کہ اگر مسجد نجس پڑی تو واجب ہے کہ پہلے مسجد پاک کرو پھر نماز پڑھو اگر نماز قضا نہیں ہو رہی, لیکن اگر کوئی چھوڑ دے کہ نہیں میں مسجد پاک نہیں کر رہا ہوں میں نماز پڑھوں, تو ایک بڑا گروہ علماء کا گزرا ہے جو کہتا ہے نماز باطل, نماز غلط. یا تقلید کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی تقلید نہیں کرے گا تو اس کی عبادتیں باطل. یا مثلا ایک مشہور مسئلہ جس پر فقہا میں آپس میں بڑا اختلاف, کہ ہمارے یہاں کوئی روایت ایسی نہیں, پورے ذخیرہ احادیث میں کوئی روایت ایسی نہیں جس میں یہ شرط لگائی گئی کہ جس کپڑے میں آپ نماز پڑھیں اسے مباح ہونا چاہیے. دیکھیے مسئلہ ہے توضیح میں آج بھی کہ جس کپڑے میں انسان نماز پڑھے اس میں چار شرطیں ضروری ہیں عورت اور مرد دونوں کے لیے, اور دو فقط مرد کے لیے. پہلی شرط یہ ہے کہ کپڑا پاک, دوسری شرط یہ ہے کہ کپڑا مباح ہو غصبی نہ ہو. یہ توضیح میں یہ مسئلہ بیان بھی کیا جاتا ہے, اس سے خمس وغیرہ کے اہمیت کو بتایا جاتا, لیکن روایات میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ غصبی کپڑے میں نماز باقی ہے, کسی بھی روایت میں اس کا تذکرہ نہیں. پھر علماء نے اس کو شرط بنایا جبکہ کسی روایت میں نہیں ہے, اسی لیے علماء متقدمین جو تھے اس کو شرط نہیں مانتے, کہتے تھے غصبی کپڑے میں نماز پڑھ لیں گناہگار ہے مگر نماز صحیح, یعنی حکم تکلیفی ہے حکم وضی نہیں, عبادت باطل نہیں نماز صحیح ہے. یہ کہیے کہ واجب تعبدی ہے حرام تعبدی ہے حرام شرطی نہیں, لیکن آج کے علماء کہتے ہیں کہ حرام تعبدی بھی ہے اور حرام شرطی بھی ہے, حرام شرطی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے مسجد کے بارے میں کہا کہ نہیں, باقی تقلید اور غصبی کپڑے کے بارے میں کہا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی. وجہ کیا بتائیے, دیکھیے اس کا نقطہ راز کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ غصبی کپڑے کا استعمال حرام, نماز باطل کا تذکرہ کہیں نہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ غصبی چیز کا استعمال حرام ہے, وہ ایک الگ حکم ہے. واجب شرطی یہی تو تھا, واجب تعبدی کہ حرام ہے لیکن عمل صحیح. تو آج کے علماء جو کہتے ہیں کہ نماز میں کپڑے کو پاک مباح ہونا چاہیے, ان کی دلیل یہ ہے کہ غصبی کے بارے میں یہ تو ثابت ہے کہ اس کا استعمال حرام, اس میں ہم کو شک ہے کہ نماز غلط ہے یا نہیں, استعمال حرام ہے وہ تو بالکل ثابت ہے, کیونکہ غصب ان گناہوں میں سے ہے کہ جو عقلاً ثابت ہیں نقلاً کے ساتھ ساتھ. ہمیں بالمعروف میں بات آ گئی کہ نقلاً بھی ہے عقلاً بھی, یعنی اگر شریعت نہ بھی ہوتی نماز عقلاً ثابت نہیں, روزہ عقلاً ثابت نہیں, خمس عقلاً ثابت نہیں, حج عقلاً ثابت نہیں, نقلاً ہے روایت اور آیت کی وجہ سے, لیکن غصب عقلاً ثابت. اگر قرآن نہ بھی ہوتا اسلام نہ بھی ہوتا, عقل کہتی ہے کہ دوسرے کے مال کو چھین کے اس پہ قبضہ کرنا غلط, تو اب غصب حرام ہے اس میں تو کوئی شک نہیں. تو اگر غصبی لباس پہن کے ہم نماز پڑھیں گے, جملہ کیا ہے علماء کا, جملے پہ غور کریں کہ غصبی لباس پہن کے ہم نماز پڑھیں گے تو قصد قربت ممکن نہیں, اور قصد قربت اگر نہیں ہے تو نماز باطل ہے, کیونکہ نیت میں قصد قربت تو اہم ترین چیز ہے. اب قصد قربت کیوں نہیں, کیونکہ دیکھیے قصد قربت کا یہی پہلا مطلب لیا ہے کہ قصد قربت کا مطلب یہ کہ نماز ہم اللہ کے حکم کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نماز کہاں ہوئی اللہ کے حکم کے لیے جبکہ آپ خود اللہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. پھر تو اللہ کا حکم آپ نے نہیں مانا. غصبی کپڑا جب آپ جسم سے پہن کے آ گئے ٹھیک ہے اللہ خاص نماز کے لیے منع نہیں کی, لیکن ویسے 24 گھنٹے غصبی لباس پہننا حرام. تو آپ اسی غصبی لباس کو پہن کر اگر پہنچ جائیں, ایسے فرض کیجئے بتاؤ رہے مثال حکومت پاکستان ایک حکم جاری کرے یا صدر مملکت ایک حکم جاری کرے کہ لال رنگ کا لباس پہن کے کوئی میرے سامنے نہ آئے مجھے سخت ناپسند, جب یہ ایک حکم جاری کر دیا کر. اس کے بعد ایک دن کہا کہ میرے پاس جو آدمی آئے گا مثلا میں اس کو انعام دوں گا. اب اگر کوئی آدمی لال کپڑے پہن کے پہنچ جائے تو یقیناً اسے دھکے دے کے نکالا جائے گا اگرچہ وہ یہ کہے کہ آپ نے آج کہا تھا انعام دوں گا, اس میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ کپڑا پہننا یہ نہ پہننا. تو یہی کہے گا کہ انعام میں دے رہا ہوں کہ جن سے میں راضی ہوں, جب تم پہلے ہی لال کپڑے پہن کے آ گئے جس کے لیے میں پہلے منع کر چکا تھا کہ ناپسند, تو کیا مول ہے کہ میرے پاس آئے ہو تم ایسا لباس پہن کے آئے ہو کہ شکل دیکھ کے مجھے غصہ آ رہا تو میں کس چیز کا تمہیں انعام دوں. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو علماء غصبی لباس کی شرط کو مانتے ہیں جیسے آغا خوئیاں آغا خمینی, ویسے اکثر بہت سے علماء نہیں مانتے, کہتے ہیں وہ واجب حرام تعبدی ہے حرام شرطی نہیں. تو جو اس کو شرط مانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں قصد قربت کہاں رہا, آپ نے تو کہا خدا بندہ میں تیرے حکم کی تعمیر کے لیے آیا ہوں, اس کی مخالفت کر کے. یہ تو خدا کی ذات ہے ورنہ یہ لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا. انسانوں کے لیے کہتا ہے کہ اس کو چڑھاتے ہوئے اس کے سامنے جا رہے, یہ کون سے حکم کی تعمیر کہ جس کو وہ منع کر رہا ہے. ٹھیک ہے نماز کا یہ منع نہیں کی, لیکن جب ویسے بھی ہر حالت میں منع کر دیا تو یہی چیز اس کے سامنے لے جا رہے ہو, قصد قربت ممکن نہیں. تو غصبی لباس میں نماز کیوں باطل؟ دیکھیے رکوع کی غلطی نہیں ہے, سجدے کی غلطی نہیں ہے, تشہد کی غلطی نہیں ہے, شرائط کی غلطی نہیں ہے, وضو کی غلطی نہیں ہے, غلطی نیت میں کہ جب غصبی لباس پہنیں گے تو نیت آپ کی غلط ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں کیسے غلط ہوگی, ہم تو کہہ رہے ہیں قربتن اللہ, مگر وہی تو بات ہوئی کہ آپ کا کہنا بیکار, قربت کے معنی ذہن میں رکھیے اللہ کا حکم ماننا, تو اللہ کے خلاف ورزی کر کے کون سا حکم تو مان رہے ہو. یہی تقلید کے عالم میں لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کے بغیر نماز کیوں باطل, کہ آپ نے یہ کہا خداوندہ میں نماز پڑھتا ہوں ظہر کی 4 رکعت قربتن اللہ, یعنی میں نماز پڑھتا ہوں تیرے حکم کی تعمیل کے لیے, اور تم کو پتہ ہی نہیں کہ خدا نے حکم دیا ہے اس نماز کا. اگر تقلید نہ ہو ہمارے پاس تو بتائیے ہمیں کہاں سے معلوم کہ ہمیں رکوع کرنا ہے نماز, کہاں سے معلوم کہ ہمیں نماز میں سجدہ کرنا, کہاں سے معلوم کہ رکوع میں سبحان رب العظیم و بحمدہ ہی کہنا. یعنی ہم کہتے ہیں خداوندہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تیرے حکم کے لیے اور یہ نہیں پتا کہ حکم کہاں. اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ بتاؤ قرآن میں حدیث میں کہاں ہے نماز کی تفصیلات, تو ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے تقلید کے بغیر نماز کیوں باطل ہے؟ تقلید کے بغیر قصد قربت غلط, تقلید کے بغیر قصد قربت نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کا حکم جب تک کہ پتا نہ ہو تو یہ کیسے کہیں گے میں تیرے حکم کی پیروی کر رہا ہوں. اس اعتبار سے یہ غلط نمازوں کو باطل کرنے کا فتویٰ دیا. اچھا اب آئیے اصل مسئلے پر کہ نیت میں اہم ترین جز ہے قربتن اللہ, اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے یہ نیت کے اندر ایک لازم جز ہے, یہ ضروری جز ہے. اب اس سے متعلقہ چند مسئلے اور ہیں بڑے اہم, وہ میں اس وقت نظر انداز کر رہا ہوں. اب جو مسئلے آ رہے ہیں یہ بہت اہم مسئلے, کیونکہ اس کے بعد میرا ارادہ ہے غسل جنابت کے طریقے پر گفتگو کی جائے. جیسے پچھلے سال وضو کے طریقے پر گفتگو ہوئی تھی, اس سال غسل جنابت کے طریقے پر ایک تقریر ہوگی خالی, گفتگو کی جائے تو یہ نیت کا مسئلہ غسل میں بھی جائے گا. ابھی تو عمومی اور جنرل بات ہو رہی ہے. تو نیت میں اہم ترین جز ہوتا ہے قربتن اللہ, اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے. اسی لیے کہا گیا کہ ہر وہ عمل جو اللہ نے واجب کر دیا ہے اگر آپ مستحب کی نیت سے کریں تو بیکار. یعنی عبادت میں اگر کوئی چیز واجب ہے آپ مستحب کی نیت سے پڑھیں تو غلط, کیونکہ آپ کو قربتن اللہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ مستحب حکم کی تعمیل کے لیے. بھائی اللہ نے کوئی مستحب حکم نہیں دیا. جیسے آپ ظہر کی نماز مستحب کی نیت سے پڑھیں وہ نماز باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ کہ آپ کا ارادہ کیا ہوا کہ میں اللہ کے مستحب حکم کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ نے ظہر کے لیے کوئی مستحب حکم نہیں دیا, آپ کی نیت غلط ہوگی. حکم دیا ہے تو واجب دیا ہے, مستحب کوئی حکم نہیں دیا. تو واجب کو اگر مستحب بنا دیں اس طریقے سے جو میں نے بتایا, یہ نہیں کہ جو زبان پہ لوگ کہہ دیتے ہیں مستحب یا واجب, دل میں اس تصور نہیں ہوتا, اس میں تو صحیح ہے نمازیں, لیکن اگر واقعاً کوئی دل کی گہرائی میں یہ کہے کہ ظہر کی نماز کو میں واجب سمجھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں, سنت سمجھ کے پڑھ رہا ہوں, اس کی نماز باطل, یا کسی سنت عمل وہ واجب سمجھ کے کرے, دیکھیے واجب کہہ کے کرے وہ تو نہیں کیونکہ کہنا تو بیکار, واجب سمجھ کے کرے, کہ جیسے مسا پورے سر کا مسا ہی کرنا ضروری ہے, دل میں یہ ارادہ ہو کہ یہ واجب, اس سے کم نہیں چلے, یہ گناہ اور حرام, خود یہ حرام ہے اور غلط, اس لیے کہ اللہ نے ایسا کوئی واجب نہیں نازل کیا, یہ گناہ ہو گئے. اسی طرح اگر حرام کو مکروہ کریں, مکروہ کو حرام کریں تو غلط, اور اسی طرح اگر کوئی کام اللہ نے مباح کہا اور آپ اسے واجب یا مستحب بنا دیں, اللہ نے تو مباح رکھا, جیسے میں اس کی ایک مثال دے دوں, ہمارے معاشرے کے اسٹرکچر کو دیکھیے, باپ کے سامنے, بڑے بھائی کے سامنے, چچا کے سامنے, ماموں کے سامنے, آپ کا ماحول نہیں پتا لیکن میں سیدوں کی یا سادات گھرانوں کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ لڑکی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سر پہ باقاعدہ دوپٹہ اوڑھ کر بزرگوں کے سامنے جائے, ٹھیک ہے, یہ کلچر, تہذیب, ثقافت ہے, کوئی بات نہیں, کسی کو اعتراض نہیں, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ حکم اسلام میں لازم ہے یا مستحب, جیسے اکثر اس کو مذہبی حکم سمجھا جاتا, مذہبی حکم سمجھا جاتا کہ بھائی باپ کے سامنے یا چچا کے سامنے یا خسر کے سامنے کیسے بال کھولو گی, یہ تو غلط ہے اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے جس کا بال کھل جائے, جس کا سر کھل جائے, تو اب بال کھولنا اور بال چھپانا یہ مستحب ہے محرم مباح, محرم رشتہ داروں کے سامنے, مباح یعنی جس کا کرنا نہ کرنا برابر, محرم رشتہ داروں کے سامنے, آپ نے پچھلی دفعہ سن لیا مسئلہ کہ محرم رشتہ داروں کے سامنے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد, جب محرم ہے آپس میں کسی قسم کا پردہ نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کی بات, بارہ سر کے باروں کا تو مسئلہ ہی نہیں, اس کا مطلب یہ کہ محرم رشتہ داروں کے سامنے بال کھول کے جائے یا چھپا کے جائے برابر, اگر بال چھپانے والی سمجھ رہی ہے کہ مجھے زیادہ ثواب ملے گا تو ثواب نہیں, بال کھولنے والی جو ہے اس کو جتنا جو مرحلہ ہے وہی بال چھپانے والی کا مرحلہ, یہ بات بالکل واضح, لیکن آپ دیکھیں کہ اکثر جگہوں پر اس کو شریعت کی بات سمجھا جاتا تو اب یہ گناہ ہو جاتا, اس نیت سے بال چھپا کے جانا گناہ ہو جاتا, یہ پچھلے سمسٹر کی پہلی یا دوسری تقریب بدعت کی تھوڑی بات آ گئی, یا میں اور واضح مثال دے دوں, بال کٹوانا, ہمارے پرانے گھرانوں میں اب تک بال کٹوانے کو بہت برا سمجھا جاتا ہے عورت کے لیے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کا بال رکھنا یہ بہتر ہے اسلام کے اعتبار سے, بلکہ بال کٹوانے کو حرام تک سمجھتے, جبکہ عورت کے بالوں کا مسئلہ مباح, اتنے کٹوائے کہ مرد کے مشابہ ہو تو غلط, لیکن عورت اگر زنانے انداز سے بال کٹوا رہی تو جتنا ثواب بال نہ کٹوانے کا ہے اتنا ہی بال کٹوانے کا ہے, کیونکہ ایک مباح کا بالکل برابر ہے, نہ اس میں زیادہ ثواب ہے نہ اس میں زیادہ ثواب, اس مباح کو اگر کسی نے مکروہ کی نیت سے کیا, بال رکھے مگر اس نیت سے کہ چھوٹے بال کرنا مکروہ یا حرام, تو اب وہ گناہگار ہو, یہ بال رکھنے والی گناہگار ہو گئی اور بال کٹوانے والی جو ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ملا, بالکل ٹھیک. تو یہ قربتاً اللہ کی بات آ رہی تھی کہ خدا کے حکم کی تعمیل, اور حکم کا مطلب یہ کہ جو حکم اس نے دیا وہی حکم رکھنا, حکم کو بھی آپس میں چینج نہیں کر سکتے کہ مباح کو حرام بنا دیں, حرام کو مکروہ کر دیں, واجب کو مستحب کر دیں, جس طریقے سے خدا کا حکم نہ ہو تو یہ نیت کرنا کہ اس میں حکم موجود ہے وہ غلط ہے, اسی طریقے سے حکموں کو بھی آپس میں ادلنا بدلنا غلط ہے. اور میں نے یہ بات کیوں چھیڑی, ایک آخری مسئلے کو آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو اصل میں پچھلے سمسٹر کی دوسری تقریر کا مسئلہ, مگر پھر اس کو میں بیان کیے دیتا ہوں اس اعتبار سے کہ وہ مہینہ اسی مسئلے کا مہینہ, کہ قربتاً اللہ یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل, یہ وہی ہوگی جہاں اللہ کا حکم آ گیا, جہاں اللہ کا حکم نہیں آیا وہاں قربتاً کی نیت نہیں کی جاتی, اسی لیے آپ کو یاد ہوگا وہاں رجائے مطلوبیت کی نیت کی جاتی, امید ہے کہ خدا ہمارے اس عمل کو قبول کرے, اس کا مطلب کیا ہوا, اللہ نے تو نہیں کہا, ہم دے رہے ہیں کہ شاید وہ قبول کر لے, قربتاً کا مطلب ہے اس نے حکم دیا ہم اس کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں, اور رجا کا مطلب ہے حکم نہیں دیا ہم خود دے رہے ہیں, ہم ایک کام خود سے کر رہے ہیں. اب آئیے اس مسئلے کی روشنی میں ہمارے مروجہ نظام کی جانب, مہینہ ہے رجب کا, نظر و نیاز کا, اس سے متعلقہ مسئلے, نظر و نیاز کے بارے میں یہ بات تو شرن ثابت ہے کہ نظر و نیاز ایک مستحب چیز ان معنوں میں کہ مومن کو کھلانا یا امام کے نام پہ کوئی چیز پیش کرنا یہ ایک مستحب کام ہے. یہ تو ٹھیک ہے یہاں تک تو مستحب, لیکن اس کی جو شرائط اور کنڈیشنز ہمارے یہاں ان میں سے کوئی بھی شریعت سے ثابت نہیں. اور اگر ایک آدمی اس کو مباح سمجھ کے کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں. کہ مثلا کچھ گھرانوں کہ نظر زمین ہی پہ ہونا چاہیے یا تخت پہ ہونا چاہیے جہاں بیٹھ کے کھائیں, جہاں پہ دوزانوں بیٹھ کے کھائیں, کرسی پر بیٹھ کے کھانا یا کھڑے ہو کے نظر کھانا یہ صحیح نہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم کہیں کہ شریعت نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی, ہمارا دل نہیں مانتا ہے, ہم اس طرح سے نہیں کھڑے ہوں گے, وہ بات دوسری. اور اگر کہیں کہ نہیں نظر میں ایسا ہی ضروری ورنہ نظر نہیں ہوگی تو یہ غلط ہے. غلط ان معنوں میں کہ یہ حرام. اگر یہ ارادہ ہے کہ اللہ نے یا اسلام نے اس کا حکم دیا, یا نظر کے موقع پر اگربتی, شمع, پھول, مٹی کا کونڈا ضروری, یہ ساری باتیں اگر ہم اپنے دل کی خوشی سے کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہیں اسلام نے پابند نہیں کیا, مگر ہمارا دل نہیں مانتا کہ اس طرح کیسے نظر کریں, شمع جلے گی, اگربتی لگائی جائے گی, پھول رکھے جائیں گے, اسٹیل کے برتن میں منت نہیں پوری ہوگی, نظر نہیں ہوگی بلکہ مٹی کا برتن ہوگا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر آپ نے اپنے دل کی بات کہی, لیکن اگر آپ نے اسے اسلام کا حکم بنا دیا تو یہ غلط ہے, حرام ہے, گناہ. اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں جو کچھ پابندیاں کہ اگر کوئی عورت اپنی نجاست میں ہے, حیض میں, تو وہ نیاز کا کھانا نہیں پکا سکتی, یا وہ نیاز کے دسترخوان کو نہیں سجا سکتی, یا وہ نظر کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتی, یا وہ اس نظر کو نہیں کھا سکتی, اگر یہ ساری پابندیاں عورت اپنے آپ پر خود سے لگا کہ نہیں شریعت میں یہ منع نہیں, میرا دل نہیں مانتا, میں آخر کیوں اس میں حصہ لوں اس کا, ٹھیک یہ تو مباح کام تھا, کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی, نہیں کیا تو ٹھیک ہے کوئی نہیں. لیکن اگر یہ کہا کہ یہ ضروری ہے ورنہ خدا ناراض ہوگا, یا کوئی عذاب آئے گا, یا کوئی تباہی آئے گی, یا امام ناراض ہوں گے, یا حرام ہوگا, اس لیے کہ یہ ایک الزام تہمت لگائی گئی ہے معصوم کے اوپر, جس چیز کا حکم نہیں دیا ہم وہ چیز امام کے اوپر معاذ اللہ مسلط کر رہے ہیں. یا یہ کہ بعض نظر ایسی ہے کہ پاک عورت بھی جو نجاست میں نہ ہو اس کے بھی ایک لیے بھی یہ لازم سمجھا جاتا, جیسے جناب عباس کی نظر کہ اسے عورت اگر پاک بھی ہے تو پھر بھی اسے غسل کر کے پکانا, اگر وہ اپنے اوپر ذمہ داری لے کہ ٹھیک ہے اسلام نے یہ نہیں کہا لیکن میرا دل نہیں مانتا میں پہلے نہاؤں گی ضرور, تو ٹھیک ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے, مگر یہ نہانا خود ایک مشکل مسئلہ ہے. اگر غسل کر رہے ہیں تو غسل جو ہے وہ قربت کی نیت سے نہیں ہو سکتا, اگر واقعان جیسا شرعی غسل رجا کی نیت سے کرنا پڑے گا, بلکہ اس میں رجا کی نیت بھی نہیں چلے گی, طریقہ غسل کا ہوگا لیکن غسل کی نیت نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ نیت اسلام میں نہیں ہے کہ میں نظر کا کھانا پکانے کے لیے غسل کرتی ہوں, اس سے غسل نہیں ہو سکتا. بہرحال اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اس نظر کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم نہائیں, تو اب یہ عمل غلط ہو گیا اور حرام ہو گیا, اس لیے کہ یہ بدعت ہے, اپنی طرف سے ایک چیز گاڑی جا رہی ہے. یا مثلاً بعض جگہ یہ تصور کہ نظر کے ہاتھ جو ہیں وہ بیسن میں یا نل میں نہیں دھلنا چاہیے, وہ کسی گملے میں یا مٹی پہ یا کسی ایسی جگہ پر ان ہاتھوں کو دھونا چاہیے کہ اس کا پانی گٹر میں نہ جائے. اپنے آپ پر خود یہ پابندی لگائیں, کہیں کہ نہیں اسلام نے اجازت دی, ہمارا دل نہیں مان رہا دوسری بات, لیکن اگر کہیں کہ یہ ضروری ہے, یہ لازم ہے, اس کے بغیر گناہ ملے گا, یہ حرام ہے, بدعت ہے, تشریع. اسی انداز سے نظر کے سلسلے میں وہ تفریق بھی اس لیے غلط ہے کہ اس کو عورتیں کھائیں گی اگر جناب سیدہ کی نظر, اور مرد کھا سکتے ہیں اگر جناب عباس کی نظر, یا کھڑے ہو کر کھائیں گے اگر مولا مشکل کشا کی نظر ہے, بیٹھ کے نہیں کھا سکتے. یہ ساری پابندی اگر ہم اپنے آپ پہ اپنی طرف سے لگائیں کہ نہیں اسلام نے اجازت دی ہے مگر ہم راضی نہیں ہیں کہ ہماری اس نظر کو کوئی مرد آ کے چکھے جناب سیدہ کی نظر, ٹھیک ہے وہ بات صحیح, لیکن اگر کہیں کہ شرعاً یا مذہباً یا فقہاً یہ غلط ہے, کیسے کہا سکتے ہیں جناب سجدہ کی نظر کوئی مرد, یہ غلط ہے, گناہ ہے اس کے اندر, اب یہ تشریع ہو گئی, بدعت ہے, یہ حرام, یہ تصور جو ہے وہ حرام. اسی طریقے سے اس نظر کے مسئلے سے تھوڑا ہم نکلیں اور مرنے والے کے مسئلے میں جائیں تو وہاں بھی یہی مسئلہ, اسلام نے حکم دیا مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے لیے نیکیاں کرو, تیجے کا, چالیسویں کا, سوئم کا, چہلم کا کوئی خاص حکم نہیں, کسی بھی روایت میں نہیں. اگر ہم اپنی طرف سے یہ کہہ کے کریں کہ کیونکہ اسلام نے نیکی کا حکم دیا ہے اس لیے ہم تیسرے دن نیکی کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک، لیکن اگر اس میں یہ کہیں کہ نہیں تیسرے دن چہلم سوئم ضروری، چالیسویں دن چہلم ضروری ہے ورنہ گناہ ملے گا، یہ وہی تشریع اور بدعت، یہی مسئلہ فاتحہ وغیرہ کے کھانے کا ہے۔ تو نظر و نیاز کے سلسلے میں جو ہمارے یہاں بہت ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ سب اسی لیے غلط ہیں کہ اس میں کوئی حکم شریعت نہیں۔ مباح، اچھا مباح میں آپ نے سنا کہ مباح کا مطلب ہے کہ بات آپ کی مرضی پر، چاہے تو آپ کریں چاہے تو آپ نہ کریں، لیکن اگر اس کو آپ شریعت کا پہلو بنا دیتے ہیں، اس میں آپ اللہ کا پہلو لے آتے ہیں، تو پھر وہ گناہ اور حرام ہو جاتا۔ بس یہی مسائل تھے نظر کے بارے میں جو قربت کے مسئلے سے نکلتے چلے آئے۔ اب باقی قربت کے مسئلے سے متعلقہ اہم باتیں رہ گئیں جو انشاءاللہ اب آئندہ ہی درس میں بیان ہو سکیں گی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک اس میں اہم مسئلہ ریا کا آنے والا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری۔ تو آج کی گفتگو ختم ہوئی، آئندہ غسل جنابت کے مسائل بیان کیے جائیں گے، یہ میں ابھی سے بتا دوں، لیکن پہلے نیت کے مسائل مکمل کر کے پھر اسی کے زمرے، کیونکہ غسل جنابت کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے کہ اس کی نیت ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ درس اختتام کو پہنچا، یہ سوال جو موجود ہیں یہاں پہ اس وقت، پہلا سوال یہ ہے کہ وہ خون جو مریض کو حمل کے دوران چڑھاتے ہیں، اس کے لیے شریعت کا نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ بدل گیا، وہ خون جو کسی مریضہ کو حمل کے دوران آتا ہے تو نماز کا کیا حکم ہے، اور اس کے بند ہو جانے کے بعد غسل واجب ہے یا نہیں؟ کیونکہ حاملہ عورت کے لیے بھی یہ ممکن ہے کہ اسے حیض آ جائے، اس اعتبار سے اگر اس خون میں حیض کی نشانیاں اور علامتیں ہیں، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن ہونا چاہیے۔ دیکھیے یاد رکھیے، حیض کے خون کے لیے 3 دن کی شرط بڑی کڑی شرط ہے، یعنی اگر 100% یقین بھی ہو کہ یہ خون حیض کا ہے مگر 3 دن سے پہلے بند ہو جائے تو وہ حیض کا نہیں ہوتا، جس کی ایک مثال میں نے کبھی بیان کی کہ 100% یہ حیض کا خون ہے، میڈیکل چیک اپ نے بتایا، ڈاکٹرز نے بتایا، سب کچھ معلوم، اور 3 دن آنے والا تھا، 2/3 دن ایک انجیکشن لگا کر عورت نے اس خون کو روک لیا۔ اب یہ حیض کا خون ہے مگر کیونکہ 3 دن نہیں آیا تو یہ خود بخود استحاضہ میں تبدیل ہو گیا، یہ بہت کڑی شرط ہے حیض کے لیے۔ تو کیونکہ حاملہ عورت کو ہماری فقہ کے اعتبار سے حیض کا خون بھی آ سکتا ہے، اس لیے اگر اس میں حیض کی نشانیاں اور علامتیں ہیں تو اس کو وہی سمجھیں، اور اگر نہیں یہ نشانیاں نہیں، مسلسل 3 دن نہیں آتا ہے، 2 دن آ کے رک جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر رکتا ہے، 3 دن نہیں ہو پاتے، اس صورت میں یہ خون خون استحاضہ ہے، یعنی خون نفاذ بھی نہیں ہے، خون استحاضہ ہے، اور استحاضہ کے جو احکامات ہیں قلیل و متوسط و کثیر اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس میں بھی ایک شرط کے ساتھ۔ اگر حیض کی اس میں نشانیاں ہیں، یعنی کم سے کم 3 دن آ رہا ہے، اور پھر باقی ساری شرائط ہیں، تو اس کو تو حیض مانیں گے، نماز وغیرہ چھوڑ دینا۔ حیض نہیں ہے تو نفاس تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نفاس کا خون اس وقت شروع ہوتا ہے جب بچے کا پہلا جز ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، ڈلیوری کے پہلے مرحلے میں۔ نفاس بھی نہیں ہے، حیض کی نشانیاں نہیں ہیں، تو حیض بھی نہیں۔ اب یہ بچا استحاضہ، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ جسم کے اندر کوئی زخم ہے، زخم کی وجہ سے خون آ رہا ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ خون جو ہے کچھ بھی نہیں ہے اور نمازیں پڑھیں۔ اور اگر زخم کا بھی پتہ نہ ہو تو اس کو استحاضہ مان کر استحاضہ کے احکامات پہ عمل کیا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ وہ عورت جس کے یہاں مردہ بچے کی ولادت ہوتی، اس پر غسل مس میت واجب ہے یا نہیں، اور کیا اس عورت پر بھی غسل واجب ہوتا ہے جس کا حمل ظاہر ہو جاتا؟ اس کے لیے میں ایک مسئلہ بتا دوں، اگر یہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہے، صحیح ڈاکٹر، نیم حکیم ٹائپ کا نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ غلط مسئلہ جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، تو وہ بعد میں اس کی تصدیق یا تردید کر دے۔ مسئلہ یہ ہے، جہاں تک میرا اندازہ، کیونکہ شریعت میں ایک حکم غسل مس میت کا آیا ہے کہ اس مردے کو چھونے سے غسل واجب، کہ جو جس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہو۔ جب کسی انسان کی موت ہوتی تو مرتے ہی اس کا جسم ٹھنڈا نہیں پڑتا، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، ٹمپریچر سے، اس علاقے کی کلائمیٹ سے تعلق ہوتا ہے۔ فرق کیجیے کہ آدھے گھنٹے میں جسم ٹھنڈا پڑتا ہے مردے، تو مرنے سے لے کر آدھے گھنٹے تک جب مرنے والے کا جسم ابھی ٹھنڈا نہیں پڑا، گرم، اس وقت اگر کوئی اس کو چھوئے تو غسل مس میت واجب نہیں، ہاں ٹھنڈا ہونے کے بعد چھوئے تو غسل مس میت واجب۔ تو غالباً بچہ اگر مردہ پیدا ہوتا غالباً اس کا جسم گرم ہی ہونا چاہیے، اس اعتبار سے اس کو اس کی وجہ سے ماں پر غسل متمیت واجب نہیں. لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا مردہ بچہ تو اس وقت تک اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، تو ویسے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا پھر یقیناً اس بچے کی ولادت سے اس کی ماں پر غسل متمیت واجب. جو حمل ضائع ہو رہا اس کا بھی یہ مسئلہ ہے، اگر 4 مہینے کے بعد ضائع ہو رہا جب خلقت اس کی مکمل ہو گئی تھی، سچر اس کا مکمل ہو گیا، کہ اگر ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ ضائع ہوا ہے تو ماں پہ غسل متمیت واجب، اور اگر گرم تھا اس کا جسم بچے کا جب ضائع ہوا تو ماں پہ غسل متمیت واجب نہیں، اور اگر 4 مہینے سے کم کا بچہ ثابت ہوا تو بہرحال اس میں پھر غسل متمیت واجب نہیں ہوتا. ایک سوال یہ آیا، بلکہ اس سے پہلے اعلان سن لیجئے، اتوار 22 مارچ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آنے والا اتوار، وقت 6 بجے شام، اور نجفی حال، یہاں پچھلی دفعہ وہ مڈ ٹرم ٹیسٹ ہوا تھا، وہاں پہ اب دوسرا مڈ ٹرم ٹیسٹ ہونے والا ہے. آنے والے اتوار کو 22 مارچ کو دوسرا وقت مدتی ٹیسٹ 6 بجے شام نجفی حال میں ہوگا. اب یہ ایک سوالات آئے ہیں کہ کیا یہ روایت درست نہیں ہے کہ عورت کے مرنے کے بعد مستحب کہ اس کے بال اتنے بڑے ہوں کہ غسل میت کے بال اس کے سینے تک آئیں. جی نہیں، یہ روایت قطعاً درست نہیں، بلکہ جہاں سے آپ نے پڑھی ہے اس کا حوالہ بھی دیجئے، کیونکہ شاید یہ روایت ہے ہی نہیں. درست اور غیر درست کا مسئلہ آتا ہے کہ روایت کتاب میں ہے اور پھر کمزور، اور ایک کوئی ہے ہی نہیں روایت، تو وہ تو اس سے بھی گیا گزرا مرحلہ ہے. تو اگر یہ کتاب کا حوالہ دیا جائے تو کم سے کم میری معلومات میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ کس مصنف نے کہاں پہ اس روایت کو لکھا ہے. غلط تو ہے یہ تو معلوم ہے، لیکن کس نے لکھا بھی ہے یا ویسے ہی کسی نے اپنی طرف سے ہانک دیا کہ اس قسم کی کوئی روایت ہے، یہ تو پتہ چلے. دوسرا سوال یہ کہ اگر دنیاوی تعلیم میں جھوٹ لکھنا پڑ جائے جس کے بغیر پاک ہونا ممکن نہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ سوال مبہم. جھوٹ لکھنا پڑ جائے اس سے کیا مراد؟ جب تک اس کی وضاحت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا ایسی ویڈیو کیسٹ جس پر کوئی انڈین فلم ریکارڈ ہو، یا ایسی فلم ریکارڈ ہو جو مخرب الاخلاق، اس کو غائب کیا جا سکتا حالانکہ وہ کسی اور کی ملکیت ہے، یا اگر وہ کسی کافر حکومت کی لائبریری کا حصہ ہو؟ اگر یہ ویڈیو کیسٹ کسی حکومت کی لائبریری کا حصہ ہے تو اسے غائب کیا جا سکتا ہے، چاہے اسلامی حکومت ہو یا کافر حکومت سوائے ایران کی حکومت. حکومت کی بات ہے تو کوئی مسئلہ ہے، اگر کسی کافر کی ملکیت میں ہے، حکومت نہیں ایک عام کافر، تب بھی اس کو غائب کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی مسلمان کی ملکیت میں ہے تو اس ویڈیو کیسٹ کو غائب کرنے کی اجازت نہیں، سوائے صورت انحصار، 100% یقین ہو کہ اس کو دیکھا جائے گا اور اس آدمی کا اخلاق بھی بگڑے گا، اور سوائے غائب کی اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس ویڈیو کیسٹ کو مٹانے کا یا صاف کرنے کا. تو یہ 3 شرطیں پوری ہو جائے تو ٹھیک، لیکن بہت مشکل ہے ان 3 شرطوں کا پورا ہونا. کم سے کم یہ ہے کہ اس کو مٹا کے یا اس پہ کوئی اور چیز چڑھا کے دوبارہ اگر رکھ سکیں تو یہ تو سب سے زیادہ مناسب، وہ بھی اس وقت جب یقین ہو کہ یہ آدمی اس کو دیکھے گا اور اس کا اخلاق بگڑے گا. اخلاق بگڑنے کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے دوسرے پہ حکم لگانا بڑا مشکل ہے. ہاں، ناممکن بھی نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں. تو کافر کے مال کو چونکہ لینا اسلام میں جائز ہے، ویسے ہی اس اعتبار سے کافر کا کوئی مسئلہ نہیں. حکومتوں کے مال میں اگر ایسی چیزیں ہیں ان کا لینا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. صرف مسلمان بچا اس میں بھی 3 شرطوں کے ساتھ اس کے ویڈیو پیسز کو لیا جا سکتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں کچھ چیزیں واجب ہیں اور کچھ مستحب، تو کیا یہ بتانا ضروری ہے امر بالمعروف کے اعتبار سے کیا چیز واجب ہے اور کیا مستحب، تاکہ ان کی نیت واجب اور مستحب کی ہو؟ یہی تو مسئلہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ واجب اور مستحب کی دل کی نیت بھی اسلام میں ضروری نہیں، دل کے اندر بھی نیت کہ یہ جو میں کر رہا ہوں واجب ہے یا جو کر رہا ہوں مستحب، یہ بھی ضروری، دل کے اندر بھی ضروری نہیں. اتنا کافی ہے کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے میں یہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں واجب حکم دیا ہے، پتہ نہیں سنت حکم دیا ہے، کچھ نہیں معلوم مجھے. بس میں کر رہا ہوں خدا کے حکم کی تعمیل، اتنا کافی ہے. یہی وضو کا مسئلہ ہے، یہی نماز کا مسئلہ، اصل وضو کا مسئلہ کہ ہم وضو کر رہے ہیں، پتہ نہیں واجب ہے اس وقت یا سنت ہے، کچھ ہم کو نہیں معلوم. خالی حکم خدا کی تعمیل میں، کیونکہ حکم میں واجب اور سنت دونوں آ جاتے ہیں، اسی لیے مختصر ترین نیت یہ بتائی کہ حکم خدا کی تعمیل، واجب ہو تو واجب، سنت ہو تو سنت. تو ہمارے عوام کس اعتبار سے نماز پڑھتے ہیں؟ بھائی یہ نماز خدا نے کہی ہے، یہ ہم کو پڑھنا. واجب اور سنت کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، اس لیے ہم کو اس سلسلے میں امر بالمعروف کرنا واجب نہیں. اور اگر بالفرض محال کوئی آدمی واجب کو سنت اور سنت کو واجب بنا بھی رہا، اس میں بھی امر بالمعروف کرنا واجب نہیں ہے. یہ ایک انداز سے شبہ موضوعیہ یا شبہ رکنیہ کا وہ حصہ ہے جس میں امر بالمعروف کی معافی دی گئی. اچھا، یہ جو سوال آیا تھا جھوٹ بولنے کا، تو اگر میں ذہن میں بات آ گئی کہ اگر اس سے مراد نقل کرنا ہے وہ تو بالکل منع ہے، اور نقل کے علاوہ اگر کوئی اور قسم کا جھوٹ ہے تو اس کو واضح کریں. لیکن ایک دو میں مثالیں دے دوں. مثلا فرض کیجئے کہ اگر پرسنٹیج کا مسئلہ، کہ اتنی پرسنٹیج اگر آپ کی ہوگی تو بیٹھنے دیں گے، اور آپ اتنی پرسنٹیج نہیں، آپ سے کوئی ایفیڈیوٹ لیا گیا، آپ سے کوئی حلف نامہ لیا گیا، اس میں آپ لکھ کر دے دیں تو وہ چل جائے گا، وہ جائز. اور کون سا مسئلہ ہے وہ بہرحال آپ واضح کریں نقل اور حاضری کے علاوہ. آخر کے یہ دو سوال کہ کسی مستحق سید کو اگر سہم امام دیا جائے تو کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ سہم امام دیا جا رہا؟ سہم امام میں بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ سہم امام ہے، کیونکہ سہم امام اپنی مرضی سے تو دے ہی نہیں سکتے، مستحق یا اس کے وکیل کی اجازت لینا پڑے گی. تو اگر وکیل سے اجازت لی ہے کہ میں فلا سید کو سہم امام دینا چاہتا ہوں، تو اب اس وکیل سے اجازت لے لیے کافی، اس کو آپ ہدیہ کہیں، تحفہ کہیں، کچھ بھی کہیں اور فقیر کو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. سہم سادات میں تو ایک حد تک مسئلہ آ سکتا، سہم امام میں کیونکہ ایک اجازت آپ آلریڈی لے چکے ہیں، اور یہ صرف فقیر ہی کا مسئلہ نہیں، سہم امام جہاں جہاں خرچ ہو سکتا. مثلا کوئی عالم نے اس سے مجلسیں پڑھوائی ہیں اور اجازت لے لی مستحق کے وکیل سے کہ یہ ہم سہم امام میں سے اس کو دینا چاہتے ہیں، کیونکہ مجلسیں مثلا وہ ہیں کہ جو تبلیغی مجلس ہے اس میں سہم امام خرچ ہوگا، اب اس کو ہم ہدیہ کر کے دیں گے، کہہ کر تو نہیں دیں گے کہ ہم آپ کو خمس میں سے دے رہے ہیں، مگر جائز، اس لیے کہ اصلی اجازت جس سے لینا تھی وہ اجازت ہم کو مل گئی. تو فقیر کو اگر وکیل کی اجازت سے دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، بغیر اجازت کے دے رہے ہیں تو دینا ہی غلط ہے، چاہے آپ اسے بتائیں یا نہ بتائیں. ایک سوال یہ ہے کہ ریسلنگ کے ضمن میں تصویر کا مسئلہ نہیں بتایا جو عورتوں کے لیے، جس کا غالباً میں نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا، تو وہ مسئلہ آئے گا. میں نے آج یہ عرض کیا کہ پچھلی تقریر ہماری مکمل تھی نگاہ کے مسئلے، یہ نہیں بتایا کہ آئندہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی ہی نہیں. نہیں، ابھی دو تین ہفتوں کے بعد کسی وقت جہاں موقع مناسب ہوگا تصویر کے اور پردے کے کچھ مسائل ضرور بیان کیے جائیں گے، تو وہاں پہ اس مسئلے کو میں ڈیٹیل سے بیان کر دوں گا انشاءاللہ یہ سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے پہلے. ایک سوال یہ آیا کہ اگر خود کلاس میں حاضر نہ ہو اور کسی دوست سے حاضری لگوا دے تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کے ذہن کو سمجھنے لگا ہوں، کیونکہ جس وقت یہ پوچھا گیا تھا میرا ذہن گیا تھا کہ اٹینڈنس ہی کی بات ہوگی. جی ہاں، یہ صحیح ہے، اس میں دونوں پہلو آ گئے، چاہے آپ کو لکھ کے دینا پڑے چاہے خالی اٹینڈنس لگوا دینا پڑے، دونوں پہلو بالکل دونوں صحیح ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ روزے میں نیت شروع سے آخر تک ہونا ضروری ہے، اگر روزے میں نیت بھول کے کوئی چیز کھا لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہاں نیت سے کیا مراد؟ جی نہیں، یہ بالکل غلط مسئلہ سمجھا. یہ بھول گئے کہ اس وقت روزہ، یعنی جو ذہن میں ہر وقت حاضر رہتا خیال وہ نہیں، اور کوئی چیز کھا رہے. اب اگر کھاتے وقت کوئی آدمی ہم سے پوچھ لے کہ بھائی تم اس وقت کیسے کھا رہے ہو، اگر اس وقت بھی ہم کو یاد نہ آئے کہ ہمارا روزہ، تو اس کا مطلب یہ کہ روزہ باطل ہے. یعنی کھاتے وقت ہمارے دل میں کہیں نیت ہے، سامنے نہیں ہے. نیت کی تعریف یہ آئی کہ ذہن کے سامنے نہ ہو، دل کے اندر ہو جو سوال کے وقت آ جائے. تو اس اعتبار سے اگر ہم کھا رہے ہیں اس لیے کہ نیت ذہن کے اندر دب گئی، لیکن اگر کوئی پوچھنے والا پوچھ لے کہ ہاں اس وقت تم کیسے کھا رہے ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوپہر کے جو لنچ کا ٹائم ہے اس لیے کھا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ روزہ باطل ہے، نیت نہیں. لیکن اگر کسی کو یہ پوچھتے ہی روزے کا خیال آ گیا اور ہم نے بے اختیار اس چیز کو منہ سے نکالنا چاہا، اس کا مطلب یہ کہ ہماری نیت چل رہی ہے. کیونکہ بھول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیت ختم ہو گئی، بھول کا مطلب یہ ہے کہ نیت تھوڑی سی دب گئی. اگر نیت اتنی دب گئی ہے کہ سوال پر بھی یاد نہ آئے تو وہ بھول عمل کو غلط کر دیتا، اور اگر نہیں سوال پہ یاد آ جائے تو یہ بھول اسلام میں معاف. یہ دو سوال آئے. ایک یہ کہ سخت شدہ بچے کو غسل دینا واجب ہے یا نہیں, چار مہینے یا اس سے زیادہ کا ہو تو اس کو غسل دینا واجب. غسل دیں گے البتہ کفن نہیں ہے, نماز جنازہ نہیں. اور چار مہینے سے کم کا بچہ ہے جو سخت ہو گیا, ایبارشن ہو گیا, اس کے اندر یہ ہے کہ پھر کچھ بھی نہیں ہے, اسی طرح اس کو دفن کر. ایک آخری سوال, ایک سوال یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے جو پوچھا گیا اس وقت, یہ امتحان والے مسئلے سے متعلق ہے, اس کی تشریح کی گئی کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے مثلا کہ حضرت علی کے بارے میں سوال آ گیا یا امیر معاویہ کے بارے میں سوال آ گیا کہ امیر معاویہ کے کارنامے یا فضائل لکھیں, یا حضرت علی سے کہاں غلطیاں ہوئی تھیں, ان کے نظام حکومت کیوں ناکام ہوا. یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر صحیح لکھے تو پاک ہونا مشکل ہے, جھوٹ لکھے تو کیا مسئلہ. جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جب یہ مسئلہ آپ پر واضح ہوگا تو اس کا جواب خود بخود آ جائے گا. بہرحال اس طرح سے جو جھوٹ لکھا جاتا ہے یہ اسلام کے اعتبار سے جھوٹ نہیں کہلاتا. یہ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ لکھنا پڑ رہا, یہ اسلام کے اعتبار سے جھوٹ ہی نہیں کہلایا جاتا کہ جس میں آپ کی نیت اور ارادہ نہیں ہے, بس بغیر نیت اور بغیر ارادے کے آپ لکھ رہے ہیں, یعنی یہ سمجھ کے لکھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, وہ جھوٹ کے اندر نہیں آتا. جھوٹ کی تعریف میں ہے کسی کو خبر دینا, یعنی کسی کو اطلاع دینا کسی کام کی. آپ کسی کو اطلاع نہیں دے رہے, ممتحن جو ہے وہ آپ کا جائزہ لینا چاہتا ہے, آپ کی کاپی پڑھ کر, کتنا ہی اچھا آپ نے لکھا ہو, اپنی معلومات بڑھانے کے لیے آپ کی کاپی نہیں پڑھے گا, بلکہ صرف آپ کو نمبر دینے کے لیے اور آپ کے علم کا جائزہ لینے کے لیے کاپی پڑھے گا. تو یہ جھوٹ نہیں. جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی اطلاع دینا, جیسے دینی مدارس ہیں. میں بھی اس مرحلے سے گزرا ہوں. جو اچھے دینی مدارس ہیں وہاں پہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مہینے میں ایک دن ایک مناظرہ رکھا جاتا. یہ ہندوستان کا طریقہ, عراق ایران میں بھی یہ نہیں تھا. ایک مناظرہ رکھا جاتا ہے جو طالب علم ہے ان کی ذمہ داری, کہ ایک کو سنی بننا پڑتا ہے, ایک کو شیعہ بننا پڑتا ہے, کبھی ایک کو ہندو بننا پڑتا ہے, ایک کو مسلمان, ایک کو عیسائی بننا پڑتا ہے, ایک کو کمیونسٹ بننا پڑتا ہے, کسی کو وہابی. اور پھر وہ مناظرہ ہوتا ہے, اساتذہ چیک کرتے ہیں. یعنی باقاعدہ ہم سخت ترین دشمنی اہل بیت بن کر اپنے ساتھیوں سے مناظرہ کرتے ہیں, ان پر اعتراض کرتے ہیں. چاند میں گستاخی اور توہین والی روایتیں بھی پڑھی جاتی ہیں, لیکن یہ جھوٹ نہیں. یہ ایک عام رواج ہے دینی مدارس میں طریقہ مناظرے کی ٹریننگ کے لیے. اسی لیے تمام علماء نے اجازت دی کہ نہ ہم اس کو کوئی خبر دے رہے ہیں, نہ اس کو معلومات بڑھا رہے ہیں. اس اعتبار سے یہ جھوٹ نہیں ہے. یہ اگر لکھا جائے تو اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کی گفتگو ختم ہوئی, خاصی دیر ہو گئی. اٹھتے اٹھتے محمد والے محمد پر درود ہو. مدینہ کے اندر